أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ نے نور الہٰی ٹی وی کو جوائن کیا. آج ایک اہم موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں اور یہ موضوع جو ہے انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور اس کے اوپر توجہ ضرور کیجئے گا. اور وہ ہے کہ ہمارے پاس دو اہم مکتب موجود ہیں کہ جو تشیع کی پہچان ہیں، ایک عاشورہ اور دوسرا مہدویت. ہم نے آج یہ گفتگو کرنی ہے کہ اس عاشورہ اور مہدویت کے درمیان آیا کوئی ارتباط موجود ہے یا ارتباط موجود نہیں ہے. اگر ارتباط موجود ہے تو وہ کس قسم کا موجود ہے. اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے جناب مولانا غلام جعفر صاحب کو اور جناب مولانا سید حسن عسکری صاحب کو، کہ خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ تشریف لائے اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے. آج سب ہم آغاز آپ سے کرتے ہیں کہ جیسا کہ میں نے مقدمے میں بیان بھی کیا ہے کہ عاشورہ کی اہمیت اپنی جگہ، ایام محرم ہیں اور پوری دنیا اس کی اہمیت سے واقف ہے. اور دوسرا جو ہمارے پاس ایک آپ یوں کہہ لیں کہ مکتب ہے، آئیڈیالوجی ہے، عقیدہ ہے، وہ مہدویت کا ہے. تو اس کے درمیان ارتباط ہے، اگر ہے تو کس قسم کا پایا جاتا ہے؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبه نستعین وهو خیر ناصر ومعین. جی، عاشورہ اور مہدویت، یہ بعثت اور غدیر کے تسلسل میں ہیں. بعثت اور غدیر اسلام کے مہم اجزاء میں سے ہے، اصول اسلام میں سے ہے. بعثت سے اسلامی تبلیغ، اسلامی تحریک کا آغاز ہوا، اور غدیر میں جا کر وہ تبلیغی سلسلہ مکمل ہوا. گویا اجزائے اسلام یا اسلام کا جو سٹرکچر بیان ہوا ہے، بعثت سے شروع ہوا اور غدیر کو کامل طور پر بیان کر دیا گیا. اسی بعثت اور غدیر یا اسلام کا مجموعہ جو ہے، اس کا تسلسل پھر عاشورہ اور مہدویت ہیں. عاشورہ اسی اسلام کی بقا کا الہی بندوبست ہے، الہی تدبیر ہے. یہ صرف کوئی اتفاقات نہیں ہیں کہ چند اتفاقات سے عاشورہ کا واقعہ رونما ہوا، بلکہ خدا کی طرف سے یہ ایک سوچا سمجھا، جس کو کہتے ہیں منصوبہ، ہے کہ عاشورہ کے بغیر اسلام نہیں بچ سکتا. بلکہ خوب تاریخ نے بھی ثابت کیا، میدان عمل میں تجربے سے بھی ثابت ہو چکا ہے کہ عاشورہ نے اسلام کو بیمہ کیا ہے. اسلام کو، اسلام کی حفاظت اور ضمانت جو ہے جس نے فراہم کی، وہ عاشورہ ہے، کربلا ہے. اور اسی طرح پھر مہدویت ہے. گویا یہ ایک خط سرخ ہے اور ایک خط سبز ہے. یا خوب بیان ہوگا کہ دو پر ہیں کہ جن سے اسلام نے ترقی کی ہے، اسلام نے پرواز کی ہے، مکتب اسلام نے خوب عروج پایا ہے، معراج پائی ہے. بس عاشورہ اور مہدویت کا عنصری اور حیاتی رابطہ ہے، آپس میں بھی اور ادھر اسلام کے ساتھ بھی، حقیقت اسلام کے ساتھ بھی، بعثت اور غدیر کے ساتھ. اس کا ایک خوب گرامیٹیکلی جس کو آپ کہتے ہیں، اور حیاتی اور عنصری اس کا رابطہ ہے. آپس میں ظاہر ہے، پھر اسی وجہ سے اس کے آپس میں ٹھیک ٹھاک اور کثیر تعداد میں مشترکات بھی موجود ہیں، کہ ان مشترکات کو روایات میں بیان کیا گیا ہے. بلکہ ہمارے پاس ماشاءاللہ دعاؤں اور زیارات کا ایک سمندر موجود ہے، ذخیرہ اور مجمع موجود ہے. ان میں عاشورہ اور مہدویت کو بہت ہی کلوز رابطے میں بیان کیا گیا ہے. خوب انشاءاللہ سامعین مطالعہ کریں. زیارت عاشورہ ہے ہمارے پاس، زیارت ناحیہ مقدسہ ہے، دعائے ندبہ شریفہ ہے، اور اسی طرح دعائے عہد. خوب ان دعاؤں میں اور ان زیارات میں ہم پڑھتے ہیں، ہر ہر جملے میں، ہر ہر لائن میں عاشورہ اور مہدوی اقدار کا بیان ہے اس میں. مشترکات بیان ہیں. امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو سب سے پہلا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ منتقم خون امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں, اور یاران مہدی کا سب سے بڑا شعار یا لسارۃ الحسین ہے کہ تاریخ میں رسول امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد سے لے کر آج تک جب بھی کوئی نہضت بلند ہوتی ہے ظلم و ستم کے خلاف, مظلوموں کی فریادیں بلند ہوتی ہیں, تو فوراً جو پہلا شعار لگاتے ہیں وہ یا لسارۃ الحسین کا ہے کہ خدا ہمیں مثلاً ادھر سے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی نہضت اور عاشورہ کا پیروکار بنائے, اور ادھر سے ہمیں انصار مہدی میں شامل فرمائے. دعائے عہد میں ہم یہی ہر روز جو مومن کا فریضہ ہے وظیفہ ہے اس میں ہم یہی دعا مانگتے ہیں کہ خدایا ہمیں اللہم اجعلنی من انصار المہدی و اعوانہ والمستشہدین بین یدہ والسابقین لارادتہ والممتثلین لاوامرہ. خوب یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ یہ وہی عاشورائی اقدار ہیں, یعنی یار مہدی کو جس طرح یار حسین صحابی حسین کربلا کے شہدائے کربلا میں سے جو 72 شہید تھے وہ سارے کے سارے عاشق شہادت تھے اور جام شہادت کو پینے کے لیے بے چین تھے. خب اسی طرح وہی جذبہ شہادت یاران امام مہدی علیہ السلام میں بھی موجود ہیں اور ہوگا. خب یہ روایات میں بھی ہے اور دعاؤں میں بھی اس کو مفصل طور پر بیان کیا گیا ہے. بس اس کو اگر ہم دیکھیں تو مغربی محققین نے مستشرقین نے جب آئے وہ اس عالم شرق میں عالم اسلام میں انہوں نے تحقیقات کی اسلام کے اندر اور پھر خصوصی طور پر تشیع کے اندر, تو تقریباً ہر محقق کے یہ اس کے منابع سے اس کے مقالوں سے یہ مشاہدہ ہوتا ہے کہ انہوں نے بیان کیا ہے. ایک مقالہ لکھا گیا ہے جیفری ہارسن ہے اور ایک سٹیون کارمن ہے, انہوں نے ایران اور مصر کے موضوع پر ایک آج سے تقریباً 9 سال پہلے ایک مقالہ لکھا. ایران اور مصری فضا اور اس مکتب کے بارے میں انہوں نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا. انہوں نے کہا کہ ایران کے اندر شیعت موجود ہے, اور شیعت کا کیوں ہمیں ایک سابقہ جو ہے اس کی تاریخ جو ہے روشن تر نظر آتی ہے, بیدار تر نظر آتی ہے, اس وجہ سے کہ ان کے اندر عاشورہ یعنی خط سرخ اور انتظار اور ظہور امام زمانہ کا خط سبز موجود ہے. ان دو عنصروں کی وجہ سے یہ ہمیشہ میدان میں حاضر ہوتے ہیں, یہ امیدوار ہوتے ہیں, ظہور مہدی کے منتظر بیٹھے ہیں, اور اس کے یعنی گویا جو امام مہدی علیہ السلام کی شکل میں انشاءاللہ ایک مصلح اور ایک منجی آئیں گے, پوری دنیا میں وہ ایک الہی نظام ایک عادلانہ نظام تشکیل دیں گے. یہ جو پہلو ہے یہ امیدوار کنندہ ہے ان شیعوں کے اندر. بس اس قسم کے مشترکات بہت سارے موجود ہیں جو ہم عاشورہ اور مہدویت کے اندر دیکھتے ہیں, اور واقعاً ان کا بڑا آپس میں گہرا اور عنصری رابطہ ہے. چند مشترکات جو ہیں ان کی طرف میں اشارہ کر دیتا ہوں. ایک ہے اصلاح معاشرہ, دوسرا ہے عدالت اجتماعی, یہ دونوں نہضتوں میں دونوں تحریکوں میں بڑے واضح نظر آتے ہیں. جاہلیت کا مقابلہ ہے, اسی طرح بدعات اور خرافات کا مقابلہ, خوب یہ دونوں نہضتوں میں واضح طور پر نظر آتا ہے. تشکیل حکومت اسلامی, اسی طرح طاغوت کی بیعت نہ کرنا, طاغوت کی بیعت کا انکار کرنا, امر بالمعروف اور نہی عن منکر ہے, اسی طرح انتقام خون حسین ابن علی علیہ الصلاۃ والسلام ہے. خوب اسی طرح یاران امام حسین اور یاران امام مہدی کے درمیان بہت بڑا اشتراک موجود ہے.
جی بہت شکریہ. ایک موضوع جو ہے وہ کھل کے سامنے آ گیا کہ ہمارا عاشورہ اور مہدویت کے ارتباط سے کیا مراد ہے, اور ان کے درمیان جو مشترکات ہیں اہم ترین وہ کون سے ہیں, اور مشترکات سے مراد یہی ہے کہ مثلا عاشورہ کا جو قیام تھا, مکتب عاشورہ جو ہے وہ کن بنیادوں پہ کھڑا ہے, اور جب ہم مہدویت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بعین ہی وہی آداب جو ہیں وہ مہدویت کے ہیں کہ جو متحقق ہوں گے اپنی کامل ترین شکل میں کہ جب امام جو ہے وہ ظہور کریں گے. آغا صاحب ہم آگے بڑھتے ہیں, انہی آداب کی طرف چلتے ہیں کہ جو آغا صاحب نے مختصر طور پہ اشارہ بھی فرما دیا ہے. اس میں سے ایک جو چیز کی طرف جب وہ اشارہ کیا ہے، انہوں نے ہدف کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ چونکہ مشترک ہے، ہم جناب عاشورہ کا اگر مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں بھی ہمیں مبارزہ نظر آ رہا ہوتا ہے جاہلیت اور جہالت کے خلاف ہے، لیکن جب ہم مہدویت کا مطالعہ کرتے ہیں ہمیں تب بھی جو ہے یہی عنصر وہاں پر ملتا ہے کہ امام جب آئیں گے تو وہ جاہلیت کے خلاف جو مبارزہ کریں گے. میں چاہتا ہوں کہ اس موضوع کو مختصر کھولیں اور بعض شواہد کے ذریعے بیان کریں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. دعائے خداوند عالم کی بارگاہ میں کہ خالق کائنات ہمیں اقدار عاشورہ اور اقدار مہدویت کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. جی آغا صاحب نے بڑے اچھے انداز میں تمہیداً گفتگو فرمائی اور اس میں جو ہے بعض مشترک اہداف جو ہیں مہدویت کے اور عاشورہ کے ان کو اچھے انداز میں، آسن انداز میں بیان فرمایا. دیکھیں آپ، نبوت یا انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام جب مبعوث ہوئے ہیں تو ایک سلسلہ جو ہے وہ جاری رہا ہے، اور بالآخر انبیاء کی جو مبعوث ہوئے ہیں تو اس بعثت کا کوئی نہ کوئی ہدف تھا. جتنے بھی انبیاء ہیں مبعوث ہوئے ہیں ان کا ہدف تھا، اور ان اہداف میں سے ایک جو واضح ہدف ہے وہ یہ ہے کہ ہر نبی آ کر اپنی قوم کو جاہلیت سے اور جہالت سے نکالتا ہے، اور اس کے لیے واضح قرآنی آیات جو ہیں وہ موجود ہیں کہ ہر نبی نے آ کر دیکھا کہ یہ حتیٰ اقدار انسانی کھو چکا ہے، یہ معاشرہ جو ہے وہ جہالت اور گمراہی میں جو ہے یہ لت پت ہے. اور جب آ کر انبیاء مبعوث ہوتے ہیں تو اس گمراہی سے اس معاشرے کو نکالتے ہیں، اس کے اندر سے جتنی بھی اقدار انسانی اقدارات ختم ہو چکی ہیں ان کو آ کر واپس دیتے ہیں، کرامت انسانی آ کر دیتے ہیں. تو یہ انبیاء کا ایک ہدف رہا ہے، اس کی طرف قرآن نے بہت سارے جگہ پہ اشارہ کیا. لیکن ہم آتے ہیں پیغمبر اسلام کی طرف جو ہمارے پیارے نبی ہیں، کہ پیغمبر اسلام جب مبعوث ہوئے تو اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ سرزمین حجاز جو ہے اس میں جاہلیت تھی. اب جاہلیت کا کیا مطلب ہے؟ جاہلیت سے ایک مراد یہ بھی ہے، یعنی وہاں پہ کفر تھا، بت پرستی تھی، لوگ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے. خب یہ ایک جاہلیت کا مصداق ہے. اور اسی طریقے سے لوگ لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، اگر کسی کے ہاں لڑکی پیدا ہوتی تھی تو وہ لوگوں میں بیٹھنا جو ہے وہ اپنے لیے شرم محسوس کرتا تھا. تو اسی طریقے سے مثلا زنا عام تھا، شراب خاری جو ہے وہ عام تھی، اور اسی طریقے سے لوگوں کے اموال کو غارت کرنا، ڈاکہ ڈالنا، یہ ایک عام ایک سلسلہ تھا ان کا. تو اصلا کوئی انسانی اقدار کی کوئی چیز جو ہے وہ اس معاشرے میں نہیں تھی، لیکن جب پیغمبر اسلام تشریف لائے تو ان ساری چیزوں کو جو ہے پیغمبر اسلام نے ختم کیا اور ایک بہترین معاشرہ جو ہے اس کو تشکیل دیا، جس کے لیے خود پیغمبر اسلام نے ایک جگہ پہ مثلا فرمایا بھی کہ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ میں اخلاقی اقدار جو ہیں ان کو مکمل کرنے کے لیے مبعوث ہوا ہوں. تو یہ ساری اخلاقی اقدار ہیں، اگر ایک لحاظ سے اخلاقی اعتبار سے بھی دیکھا جائے، اکثر ایک خاتون کو یا ایک بچی کو زندہ درگور کرنا یعنی اخلاق کے انسانی کے منافی ہے، حتیٰ شراب پینا، حتیٰ زنا کرنا، حتیٰ یہ ساری چیزیں جو ہیں. تو پیغمبر اسلام نے آ کر جو ہے حکومت تشکیل دی اور اس معاشرے کو ایک پاکیزہ معاشرہ جو ہے وہ ترتیب دیا، اس معاشرے کو ترتیب دی. اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ جب پیغمبر اسلام اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، رحلت ہوتی ہے پیغمبر اسلام کی، اس دنیا سے جاتے ہیں، تو اس کے بعد آہستہ آہستہ جو ہے نا وہی امت، وہی قوم، وہی سرزمین حجاز کے لوگ جن کو اتنا پاکیزہ معاشرہ پیغمبر اسلام نے دیا تھا، وہ آہستہ آہستہ اس معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے پیغمبر اسلام کی رحلت کے بعد، ایک سلسلہ جو ہے وہ جاری ہوتا ہے. کیوں؟ اس کی مین وجہ یہی ہے کہ پیغمبر اسلام نے جو ہدایت کا سلسلہ دیا تھا، جو ہدایت کا ٹریک دیا تھا، چونکہ امت اس ٹریک سے ہٹ گئی ہے تو ظاہر سی بات ہے اس معاشرے میں بگاڑ آنا تھا، اسی اس کا لازمہ تھا. تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ سلسلہ چلتا ہے اور پھر بنو امیہ کی حکومت آ جاتی ہے. جب بنو امیہ کی حکومت آتی ہے پھر تو ان اقدار کی جو پامالی ہے اس کا واویلا ہے، یعنی بالکل اصلا کوئی اقدار ہی نہیں ہے. دیکھتے ہیں کہ ایک حکومت اسلامی کا بادشاہ جو ہے وہ شارب الخمر ہے، وہ شراب پیتا ہے. تو اب دیکھیں ایسا انسان جو ہے وہ شراب پیتا ہے، جو غارت اموال کرتا ہے، کوئی اقتصادی نظام نہیں ہے، اصلا اقتصادی نظام درہم برہم ہو چکا ہے۔ اسی طریقے سے یعنی ان کے ہاں کوئی جو اسلامی اقدار تھیں وہ بالکل پامال ہو چکی ہیں یزید کے دور میں آ کر۔ تو وہیں پہ امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ قیام فرماتے ہیں، اور قیام کرنے کا مقصد یہی ہے کہ یہ جو جہالت پیغمبر اسلام کی رحلت کے بعد پھر دوبارہ آ چکی ہے اور اس دور میں آ کر جو ہے وہ اپنے عروج کو پہنچ چکی ہے، اس جہالت کو آ کر ختم کیا جائے۔ تو اس کے لیے جو ہمارے پاس شواہد ملتے ہیں کہ کیا واقعاً امام علیہ السلام نے اسی لیے قیام فرمایا تھا، تو آپ آئیں زیارت اربعین کا مطالعہ کریں، تو اس میں امام صادق علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ وَبَذَلَ مُحْجَتَهُ فِيكَ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ وَحَيْرَةِ الضَّلَالَةِ، کہ امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنی جان کو اور اپنے خون کو تیری راہ میں، اے خدا تیری راہ میں قربان کیا۔ کیوں قربان کیے؟ تاکہ تیرے لوگوں کو، تیرے عباد کو، تیرے بندوں کو جہالت سے نکالیں اور گمراہی سے نکالیں، گمراہی میں جو سرگردانی ہے اس سے نکالیں۔ تو یہ خود امام صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں، تو یہ واضح ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے قیام کا مقصد یہ تھا کہ اس جہالت سے لوگوں کو اور معاشرے کو نکالا جائے، علم کی طرف لایا جائے۔ تو اب یہ تو بات ہوئی کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے قیام کا یہ ہدف تھا۔ کیا ہم، چونکہ ہمارا موضوع یہ تھا کہ عاشورہ کے جو مشترک اہداف ہیں ان کو، عاشورہ اور مہدویت کے جو مشترک اہداف ہیں ان کو بیان کیا جائے، تو عاشورہ میں ہم دیکھ رہے ہیں اور شواہد بھی ہمارے پاس موجود ہے کہ امام علیہ السلام اسی لیے قیام فرمایا تھا۔ تو کیا مہدویت جو امام علیہ السلام قیام فرمائیں گے، امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے، تو اس میں بھی یہی ہدف ہوگا؟ یقیناً یہی ہدف ہوگا۔ اس کے لیے بھی ہمارے پاس امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک روایت ہے کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے قائم، یعنی امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام، جب تشریف لائیں گے تو انہوں نے، امام صادق علیہ السلام نے اس حدیث میں پیغمبر اسلام کی دور کی جو جاہلیت تھی اور جناب امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کی جو جاہلیت ہے، اس کا موازنہ کروایا ہے۔ تو امام علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کی جو جہالت تھی وہ کم تھی، وہ زیادہ نہیں تھی، لیکن جو امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کی جہالت ہوگی اس میں زیادہ مشقت اور سختی ہوگی۔ خود امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اس جہالت کو ختم کرنے میں بہت زیادہ جو ہے وہ سختی برداشت کرنے پڑے گی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ خود علت بھی اسی حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ علت یہ ہے کہ مثلا اس دور میں امام پیغمبر اسلام کے دور میں زیادہ سے زیادہ لوگ کیا تھے؟ لکڑی کی مثلا بت بناتے تھے یا پتھروں کے بت بناتے تھے، ان کی پوجا کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اتنا ہی تھا۔ اور ان کو واضح سی بات ہے کہ ان کو جب بتایا جاتا ہے کہ یہ دیکھیں، یہ آپ کا نہ نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا مالک ہے، تو ایک عقل مند انسان جو ہے وہ سلیم التب یہ سمجھ سکتا تھا کہ واقعاً جو ہے یہ میرے لیے تو کوئی مفید نہیں ہے، نہ ضرر دیتا ہے نہ مفید ہے میرے لیے، تو چھوڑ سکتا تھا۔ لیکن امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دور کی جو جہالت ہوگی وہ کس نوعیت کی ہوگی، جو امت میں جہالت ہوگی، دیکھیں اس میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دیکھیں اس دور میں جہالت کیا ہوگی کہ آیات قرآنی کو تبدیل کر دیا جائے گا، اس کے مفاہیم کو تبدیل کر دیا جائے گا، اس کی جو تاویل پیش کی جائے گی یا تفسیر پیش کی جائے گی وہ اپنی مرضی کے مطابق ہوگی کہ جو میں چاہتا ہوں وہ یہ تفسیر ہے اس کی۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ زیادہ جو ہے بڑی جاہلیت ہے، اور اس کو ختم کرنے میں زیادہ سختی جو ہے وہ ضرورت ہے، اس کے لیے بہت بڑے بڑے استدلالات کی ضرورت ہے۔ تو یہ امام علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے یہ فرما رہے ہیں کہ ایک تو یہ بات ثابت ہوتی، اسی حدیث سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ امام علیہ السلام بھی جب قیام فرمائیں گے تو وہ بھی جہالت کا مقابلہ کریں گے۔ تو جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جب قیام فرمایا ہے تو اس کا بھی مقصد جو ہے وہ جاہلیت کا مقابلہ،
امام مہدی علیہ السلام کو گویا ایک ماڈرن جاہلیت کا مقابلہ کرنا پڑے۔ امام حسین علیہ السلام نے قدیمی جاہلیت کا مقابلہ کیا اور آج کے اس دور میں، اور امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کو ماڈرن جاہلیت کا سامنا ہوگا۔
اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ مثلا، بلکہ وہیں پہ ذکر کیا گیا بعض روایات کے اندر کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جو جاہلیت ہوگی وہ معروف کو منکر بنا دیا جائے گا، منکر کو معروف بنا دیا جائے گا، یعنی ایسا معاشرہ ہے کہ جہاں پہ رشوت لینا جو ہے وہ اچھائی سمجھا جا رہا ہے، وہاں پہ جھوٹ بولنا جو ہے وہ اچھا ہی سمجھا جا رہا ہوتا ہے. ایسا ہوتا ہے بعض اوقات معاشرے میں. آپ تجارت کے جائیں باب میں اور وہاں کے لوگوں کو دیکھیں تو وہاں پہ وہ جھوٹ بولنا جو ہے وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ اصل ہے ہماری, اس کو جھوٹ نہ بولا جائے. یا بازاری لوگ کہتے ہیں ہم اگر جھوٹ نہیں بولیں تو کام نہیں چلتا, ہماری دکان نہیں چلتی. یعنی کیا مطلب, یعنی اس کو اچھا ہی سمجھ رہا ہے وہ. تو یہی سلسلہ جو ہے امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ہوگا اور اس جہالت کا آ کر امام علیہ السلام مقابلہ کرے گا.
جی شکریہ آپ کے ایک کلام میں جو آپ نے پیش کیا زیارت اربعین سے, اس کو میں تھوڑا سا پررنگ کرنا چاہوں گا کہ امام حسین علیہ السلام نے جو قربانی دی ہے وہ جہالت اور ضلالت سے نکالنے کے لیے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم جاہلیت کی بات کرتے ہیں, کیونکہ ممکن ہے کہ بعض افراد یہ سوال کریں کہ یہاں پر ضلالت اور جہالت کی بات ہو رہی ہے تو اس کو جاہلیت سے کیسے جو ہے وہ بیان کریں. تو آپ جاہلیت کو جب ہم کھولتے ہیں, تحلیل کرتے ہیں, ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جاہلیت میں سب سے بڑا عنصر جو ہے وہ یہی دو چیزیں ہیں. جہالت پائی جاتی ہے, علمی و عملی دونوں پائی جاتی ہیں, اور ادھر سے ضلالت پائی جاتی ہے. تو یہ دونوں چیزیں مل کے ایک جاہلیت کے اس مفہوم کو اور کنسیپٹ کو کلیئر بنا رہے ہوتے ہیں کہ جو اس دور میں بھی موجود تھا اور جو ماڈرن جاہلیت جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں, یہاں پر اس کو ہم بدرجہ عتم اپنے مصداق اپنے آنکھوں سے جو ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. جی بہت شکریہ آغا صاحب. آغا صاحب, امام علیہ السلام کا جب ہم عاشورہ کا مطالعہ کرتے ہیں, اور بہت سارے پروگرام ہمارے ہو بھی گئے ہیں اس موضوع کے اوپر, ہم نے دیکھا کہ اہداف قیام عاشورہ پر بات ہو رہی ہوتی تھی کہ ہدف کیا تھا, مختلف چیزیں جو ہیں وہ بیان کی جاتی تھیں, جیسے کہ آغا صاحب نے اشارہ بھی فرمایا اس کی طرف اور ہم اس کی طرف جا رہے ہیں. تو جب ہم قیام امام مہدی علیہ السلام یا ان کی تحریک, ان کی نہضت کی طرف آتے ہیں تو ہمیں بھی تقریباً انہی جیسے اہداف مل رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں ایک جو اہم ہدف نظر آتا ہے امام مہدی علیہ السلام کی جو ہے اس تحریک کے نہضت اور مکتب کے اندر, وہ ہے خود ایسی حکومت کا تشکیل دینا کہ جو پوری جہان کے اوپر جو ہے وہ حاکم ہو, اور حکومت اسلامی ہو اور اسلام اس کے اوپر جو ہے وہ اجرا ہو رہا ہو. میں چاہوں گا کہ اس زمرے کے اندر آپ کس طریقے سے مطالب کو بیان کریں گے.
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. حکومت اسلامی ایک قرآنی وظیفہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے امت مسلمہ پر, یا سابقہ امم پر بھی یہ ایک واجب تھا, اور ہر نبی کی ایک نہائی آرزو اور حسرت رہی ہے کہ وہ پورے معاشرے پر خدا کی حکومت اور خدا کا نظام نافذ اور لاگو کر دے. کوششیں ہوئی ہیں, خوب بعض جگہوں پر ظاہر ہے امت نے ساتھ دیا ہے, امت ناصر بنی ہے, تو وہ ہدف حاصل ہوا ہے. لیکن اکثر و بیشتر ظاہر ہے امتیں بے وفا نکلی ہیں, بے شعور نکلی ہیں, انہوں نے الہی نمائندوں کا ساتھ نہیں دیا, جس کی وجہ سے یہ اتنا بڑا فریضہ معطل ہو کے رہا. بس نہ صرف یہ انبیاء نے اس وظیفے کو انجام دیا, بلکہ آئمہ اطہار, ان کے جانشین, تمام انبیاء کے جانشین, نہ کہ خوب صرف خاتم الانبیاء کے جانشین, کہ مثلا رسول خدا کے جانشین 12 ہیں. خوب ان 12 معصوموں کا بھی ہدف نہائی یہی رہا, سابقہ جو انبیاء تھے ان کے جانشینوں کا بھی ہدف نہائی یہی رہا کہ پورے معاشرے کے اوپر اللہ کا نظام حاکم اور نافذ ہو. اب جب یہ نظام ہدف رہا ہے تو دیکھتے ہیں ہم تمام انبیاء کی سیرت میں اور رسول خدا کی سیرت میں, سب سے پہلے مکہ میں آ کر تبلیغ شروع کی, 10 سال تبلیغ شروع کی مکہ میں, کوشش کی کہ مکہ میں ہی ایک اسلامی نظام, اسلامی فضا بنا دیں. لیکن خوب مکہ والے اتنے سخت تھے, وہ سخت سرزمین تھی, پتھریلی سرزمین تھی, اس میں یہ پوٹینشیل موجود نہیں تھا کہ ایک الہی نظام وہاں قائم ہو. آخر رسول خدا نے ہجرت کی, کیوں؟ اسی خاطر کہ جب تک پورا اللہ کا نظام اور پوری فضا الہی نہ بنے اس وقت تک ہم ہدف میں کامیاب نہیں ہوں گے. خوب ہجرت کی مدینہ کی طرف, وہاں آ کر سب سے پہلا کام اسلامی نظام قائم کیا. بس اسلامی نظام, اسلامی حکومت ایک فریضہ اولین ہے, بنیادی فریضہ ہے. ادھر سے رسول خدا نے پہلا کام کیا, اتنا بنیادی کام, ادھر سے ہم ہدف اینڈ بھی دیکھیں, پوری کائنات کا اینڈ ہے, پوری زمین کا اینڈ ہے, خدا کا آخری نمائندہ اس وقت آنا ہے اور اس کے بعد قیامت آ جانی ہے. وہاں بھی سب سے پہلا اور بنیادی ہدف اور دعویٰ اور اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہمیں سنائی دیا ہے, پڑھا ہے ہم نے اسلامی منابع میں, کہ امام مہدی علیہ السلام آئیں گے, پوری دنیا پر عالمی الہی حکومت قائم کریں گے. جو سب سے بڑی بات ہے امام کے بارے میں مشہور ہے وہ یہی ہے. ادھر ہم دیکھیں امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا ہدف بھی یہی حکومت اسلامی کی تشکیل تھی. خب اب بعض لوگ آئے انہوں نے انکار کیا ہے کہ امام تو مثلا خوب شہادت کے لیے جا رہے ہیں، اپنے بچوں کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں، اور پیشگوئی بھی ہو چکی ہے کہ مثلا امام حسین نے شہید ہونا ہے، لیکن آیا خب یہ چیزیں آیا ٹکرا رہی ہیں کہ امام کا ہدف شہادت حکومت نہیں تھا؟ نہ، بلکہ امام نے کوفیوں کی دعوت پر لبے کی کہی اور کہا کہ خوب ہم کوفہ میں جا کر حکومت قائم کریں گے، کوفیوں نے ادھر سے یہ ڈیمانڈ کی کہ ہمیں ایک حاکم کی ضرورت ہے، اور آپ سے بڑھ کر کون حاکم بہترین ہو سکتا ہے، الہی ہو سکتا ہے، آپ الہی نمائندہ ہیں، فرزند رسول ہیں اور معصوم ہیں. ظاہر ہے امام نے پھر اپنے نمائندہ بھیجا اور ان کے ساتھ مسلسل رابطے میں، اب ظاہر ہے کہ درمیان میں کچھ خائنین آئے وہاں وارد ہوئے، ظاہر ہے کوفیوں نے اس استقامت کا اور اس مقاومت کا مظاہرہ نہیں کیا جس کی وجہ سے ایک تاریخی واقعہ رونما، وگرنہ ہدف امام حسین کے بارے میں یہاں شک نہیں کیا جا سکتا، بلکہ امام کے کلمات میں یہ واضح طور پر ملتا ہے کہ امام حکومت کی تشکیل کے لیے، یعنی ایک تو یہ کہ اپنا حق کہتے تھے کہ یہ امامت ہمارا حق ہے، یعنی وہی جو مدینے سے نکلتے ہوئے ولید کو کہا تھا کہ ننتظر و تنتظرون نصبح و تصبحون اینا احق بالبیعت والخلافہ، کہ کل ہم دیکھیں گے کہ خلافت کا کون مستحق ہے، حکومت کس کے ہاتھ میں ہونی چاہیے، عزت و اقتدار مسلمین کا جو راعی ہے وہ کون ہونا چاہیے، یزید مستحق خلافت ہے یا ہمارا خاندان، ہم اہل بیت.
جی اس کے اندر میں تھوڑا سا جملے باز بیان کرنا چاہوں گا. مثلا آپ دیکھیں کہ پہلے بھی ہم پروگراموں میں اس میں ذکر کر چکے ہیں، میں چاہ رہا ہوں تھوڑی سی وضاحت ہو جائے اس میں، کہ امام حسین علیہ السلام جب قیام کرتے ہیں تو اس کے اندر ہم نے ایک نتیجہ جس تحلیل کے بعد جو سامنے آیا وہ یہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام کا جو ہم ایک ایک کر کے نقطہ بیان کرتے ہیں، مثلا فقط شہادت، فقط حکومت، فقط مثلا، تو اس میں ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ یہ اس طریقے سے وہ ہدف نہیں بنتے آگے، چونکہ مثلا اگر آپ فقط ایک نقطے کو اٹھا کے تحلیل کریں گے قیام کی تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ قرائن شواہد ان حالات کے مطابق جو ہیں وہ نظر نہیں آ رہے ہوتے، لیکن جس طریقے سے اصلاح امت کے لیے نکلے تھے امام حسین علیہ السلام، تو اگر اس میں کامیاب ہو جاتے تو ظاہری سی بات ہے کہ تشکیل حکومت جو تھی حتمی تھی، اس کے اندر ہم خطبہ منا میں جا کر دیکھتے ہیں وہاں بھی وہ اس نقطے پر جو ہے وہ تاکید کر رہے ہیں کہ کیوں تم لوگوں نے اپنا وظیفہ ادا نہیں کیا، کیوں تم جو ہے وہ اسلام اجرا نہیں کر رہے، ہمیں معلوم ہے کہ اسلام بغیر حکومت اسلامی کے جو ہے وہ اجرا نہیں ہو سکتا. میں چاہ رہا تھا تھوڑا اس نقطے کو تھوڑا واضح کریں.
بس وہی کہ یہاں جو ہے وہ یہاں اگر ہم کہیں کہ مثلا جو ہم انکار کہہ رہے ہیں کہ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ حکومت ہدف نہیں تھی، تو خوب ہم یہ کہیں کہ یہ ایک ذیلی ہدف تھا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا، اگرچہ جو بڑا ہدف تھا وہ یہی تھا کہ امت کے اندر ایک انحراف واقع ہو چکا تھا، امت مصطفیٰ وہ جو الہی ہدف تھا، الہی سمت تھی، اس سے پھر چکی تھی، انہوں نے منبع اور مرکز اسلام کو چھوڑ دیا تھا، گویا وہ جو پہلے بھی اشارہ کیا ہے کہ ایک خدا کی طرف سے ایک تدبیر تھی، ایک بندوبست تھا قیامت تک اسلام کی حیات کا، تاکہ اسلام کی حیات کو ابدی کر دیا جائے، اسلام کو ابدی اور قیامت تک بیمہ کر دیا جائے، اس کے لیے ایک ایسے وسیلے کی ضرورت تھی، اور وہ وسیلہ امام حسین علیہ السلام نے انجام دے دیا، مہیا کر دیا امت کے لیے. بس ایک ذیلی ہدف تھا، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اگرچہ اس سے بڑے تر اہداف بھی موجود تھے. خوب خود ایک شہادت بھی ہدف بیان کیا جاتا ہے،
لیکن وہ فقط شہادت ہدف نہیں ہے، بالکل نتیجہ ہے یہ اس کا. جی بالکل.
بس فقط شہادت کہہ دینا، فقط حکومت کہہ دینا یہ بھی صحیح نہیں ہے، لیکن ان اہداف کا انکار کر دینا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، چونکہ امام کے کلمات میں ملتا ہے، اور اسی طرح امام کی فریادیں ہیں الا ترون ان الحق لا يعمل به والباطل لا يتناهى عنه، کہ نہیں دیکھ رہے ہو کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا، نہیں دیکھ رہے ہو کہ باطل سے روکا نہیں جا رہا. ایسے حالات میں مومن کا وظیفہ یہ ہے کہ وہ لقاء پروردگار کی آرزو کرے، یعنی شہادت گونے عمل کرے، عاشق شہادت بن جائے.
ظاہری بات جو باطل کے خلاف آئے گا نتیجہ اس کا تو حتمی شہادت کی شکل میں ہی نظر آتا ہے. بالکل.
بس یہ جو ہے امام کا ہدف تھا. ادھر سے ہم واضح ہے کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہدف بھی مہم ہدف اور سب سے بڑا ہدف حکومت جہانی کی تشکیل ہے، اور اس کے لیے ظاہر ہے امام بھی اسی قسم کا اقدام کریں گے. امام کے پاس بھی سیرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہوگی کہ یہ صرف امام زمانہ کے پاس سیرت نہیں ہوگی. بعض دفعہ ہمارے دوست سوال کرتے ہیں کہ مثلاً خب یہ صرف ہم ایک امام کی سیرت ہے ہمارے پاس, یہ انقلابی, یہ مجاہدانہ, یہ قیام والی. نہ, خب باقی آئمہ بھی اسی خواہش اور اسی حسرت میں تھے. مثلاً امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال ہوا کہ آپ قیام کیوں نہیں کرتے, آپ اسلامی حکومت تشکیل کیوں نہیں دیتے؟ خب امام کہتے ہیں کہ اگر میرے پاس اتنی تعداد میں لوگ ہوتے تو میں قیام کرتا. یعنی گویا امام اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر میرے پاس بھی حسین کے یاران جیسے یاران ہوتے, میرے صحابی بھی حسین کے صحابیوں جیسے ہوتے تو میں قیام کرتا. اسی طرح امام رضا علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آقا آپ کیوں نہیں قیام کرتے, آپ کیوں نہیں جدا حکومت اسلامی تشکیل دیتے؟ امام نے کہا اینا زہیر ابن کین, اینا مسلم ابن اسجا. کہاں ہے مسلم ابن اسجا, کہاں ہے ایسی کریم صحابہ کی کہ جو ہم اماموں کے پل بنے, خواص بنے, ہمارے مددگار بنے اور ہم ایک الہی وظیفہ حکومت کے لیے قیام کریں. بس یہ ہر جی
تعداد بھی مہم نہیں ہے, تعداد نہیں مہم, خلوص مہم.
خلوص جی, یعنی اتنے مخلص صحابہ اور باصلاحیت صحابہ کہ جن کا واقعاً عوام کے اندر نفوذ ہو, اثر رسوخ ہو, وہ آ کر امام اور امت کے درمیان پل کا کردار انجام دے.
اس میں جو ہے وہ اچھے نقطے کی طرف اشارہ کیا مسئلہ, ہم دیکھتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام بھی جو ہیں وہ تاکید کر رہے ہوتے ہیں کہ ظاہری بات ہے رہبر اس وقت کامیاب ہوتا ہے کہ جب اس کے مطیع, اس کے جو پیروکار ہیں وہ اطاعت محض کریں. اگر چونچ راں کرنے لگ جائیں, اس کے اندر شک کرنے لگ جائیں, تو الہی رہبر چاہے جتنا ہی قوی کیوں نہ ہو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. اور ہم دیکھتے ہیں عاشورہ کے اندر اطاعت محض ہے, اطاعت ہی اطاعت ہے. سب کچھ دیکھنے کے بعد, سب کچھ سننے کے بعد پھر بھی کیا ہے, ہم نے اطاعت امام حسین
علیہ السلام. علیہ السلام خود فرما رہے ہیں کہ میرے اصحاب جو ہے تمام اصحاب سے اولا اور بہتر ہے.
خب اس کا پھر اگر ہم دیکھیں تو ایک مقدمہ ہے, حکومت اسلامی کا ایک مقدمہ ہے, وہ ہے طاغوت زدائی, طاغوت ستیزی, طاغوت کا مقابلہ کرنا. یہ ایک باقاعدہ مشترکات ان دو ہستیوں کے بہت بڑے مشترکات میں سے ہے کہ دونوں نے طاغوت کا مقابلہ کیا اور ایک لمحے کے لیے بھی قبول نہیں کیا. اب اگر معذرت کے ساتھ بات زیادہ لمبی نہ ہو جائے, یعنی امام حسین علیہ السلام نے جو معاویہ کے خلاف قیام نہیں کیا, یہ اس وجہ سے تھا کہ صلح ہو چکی تھی امام حسن علیہ السلام کے ساتھ, اور اس صلح کی آخری ایک شرط یہ بھی تھی کہ وہ جو ہے وہ اپنا کوئی ولی عہد, اپنا کوئی نائب مقرر نہیں کرے گا. لیکن جب واضح ہو گیا اور اس کی پلاننگ اور اس کی مشاورتیں, اس نے کمیٹیاں باقاعدہ کیں اپنے جو قریبی تھے معاویہ کے, ان کو کہا کہ بھائی جو ہے وہ کیا کریں, یزید کی نمائندگی اور ولی عہدی کے لیے اقدام کریں. اب جب امام حسین علیہ السلام کو معلوم ہوا تو معاویہ کی زندگی میں ہی, خطبہ منیٰ اس بات کے گواہ ہے, شاہد ہے ہمارے پاس, معاویہ کی زندگی میں ہی امام نے خواص کی ایک بہت بڑی میٹنگ بلائی منیٰ کے مقام پر, اور مفصل علماء کو, خواص کو, صحابہ کو, تابعین کو خطاب کیا اور ان کو کہا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے چند دین جگہوں پر, دو تین جگہوں پر بنی اسرائیل اور یہود کے علماء پر لعنت کی ہے, یہ یہودیوں کی وجہ سے لعنت نہیں کی بلکہ ان کی اسی طاغوت اور ظالموں کی حمایت کی وجہ سے کی ہے کہ وہ خاموشی اختیار کر جاتے. بس ابھی تم بھی جو مسلمان ہو, مسلم امت کے علماء ہو, تمہارا بھی وظیفہ بنتا ہے کہ ظالم حکومت کے خلاف قیام کریں. بس امام نے ان سب کو اکٹھا کیا اور معاویہ کے خلاف بھی برانگیختہ کیا, اٹھایا. اب جب جو ہے خوب یہ سلسلہ ختم ہوا اور اچانک ہی اس نے کیا, اس کی وفات ہو گئی معاویہ کی, تو پھر امام حسین علیہ السلام کے لیے وہ تمام جو شرائطیں مہیا ہو گئیں قیام کی. ظاہر ہے اگر امام حسین علیہ السلام اپنی طرف سے ایسی قیام کر دیتے تو خوب ایک سوال تھا کہ امام کی طرف سے صلح کی شرائط مثلا توڑی گئی ہیں. بس ایک مہم چیز جو ہے وہ طاغوت تیزی ہے کہ جو ان دونوں ہستیوں میں پائی جاتی ہے, کہ امام زمانہ علیہ السلام بھی شروع سے لے کر اپنی زندگی کے آخری دم تک طاغوت کی حکومت کو ایک لمحے کے لیے بھی قبول نہیں کریں گے, اور نہ کیا ہے انہوں نے سابقاً بھی, پردہ غیبت میں شروع سے چلے گئے, اسی وجہ سے کہ امت آمادہ نہیں تھی. اگر شروع سے لے کر اس آج تک اگر امت آمادہ ہو جاتی اور ہو جائے تو فوراً امام کا ظہور ہو جائے گا. ہمارے بعض بزرگان سید ابن طاؤس ظاہراً فرماتے ہیں کہ جو امام کا ظہور نہیں ہو رہا اس کی سب سے بڑی وجہ ہم امت ہیں, کہ ہم امت تیار نہیں ہیں. اگر ہم امت تیار ہو جائیں تو اسی اگلے لمحے میں خدا اذن ظہور دے دے.
بہت شکریہ آغا صاحب. چونکہ وقت دام میں گنجائش کم ہے, میں چاہوں گا بغیر مقدمے کے آپ کی طرف آؤں, اور سوال جو ہے وہ آپ سے یہی ہوگا کہ اہداف کے اوپر مشترکہ بات ہو رہی ہے, جو سب پہ تو ہم بات نہیں کر سکتے, ایک ہدف جو انہوں نے وہ فہرست جو بیان کی تھی اس میں یہ تھا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مکتب عاشورہ میں بھی اصلاح امت جو ہے وہ ایک مین ہدف کے طور پہ سامنے آیا کہ جس کو امام صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اور جب ہم مہدویت کی طرف آتے ہیں تو وہاں بھی اصلاح امت کا یہ پہلو موجود ہے. میں چاہوں گا اس کو ذرا بیان کریں.
جی جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. چونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے تو میں بھی بغیر مقدمے کے دیکھیں، انبیاء کے اور قرآن میں اگر آ کر دیکھیں، انبیاء کی سیرت میں دیکھیں تو اصلاح جو ہے وہ بہت بڑا عنصر ہے اور بہت بڑی جو ہے نا ہدف ہے انبیاء کا. اس میں قرآن میں ایک جگہ پہ جہاں پہ حضرت شعیب کی امت آ کر تہمت لگاتی جناب شعیب پہ کہ آپ جو ہے مال اکٹھا کرنا چاہتے ہیں، اس طرح کی تہمت لگاتے ہیں، تو قرآن کے الفاظ ہیں کہ جناب شعیب اس انداز میں جواب دیتے ہیں کہ ان اریدو الا الاصلاح ما استطعت، کہ جتنی مجھ میں طاقت ہے اور جتنی استطاعت ہے میرا ہدف فقط اور فقط کیا ہے، وہ اصلاح ہے، میں اصلاح چاہتا ہوں اور کوئی میرا ہدف نہیں ہے. یہ تو جناب شعیب کی سیرت میں دیکھتے ہیں. اسی طریقے سے آپ پیغمبر اسلام کی سیرت میں آیت ہے کہ ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، کہ آپ جو ہے اس زمین میں فساد نہ کریں بعد اس کے کہ جب اس کی اصلاح ہو چکی ہے. تو یہاں پہ امام محمد باقر علیہ السلام اس آیت کے ذیل میں یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اصلاح ہوئی ہے کس طریقے سے ہوئی ہے. کہتے ہیں زمین میں پہلے فساد تھا لیکن پیغمبر اسلام کے وسیلے سے، پیغمبر اسلام کے ذریعے جو ہے اس زمین میں اصلاح ہوئی ہے. تو پیغمبر اسلام کا بھی یہی ہدف تھا کہ اصلاح امت اور اصلاح معاشرہ کرنا. تو اب آتے ہیں ہم امام حسین علیہ السلام کے قیام کی طرف. تو چونکہ امام حسین علیہ السلام وارث انبیاء ہیں تو امام حسین علیہ السلام کے قیام کا مقصد جو ہے وہ بالکل اصلاح امت اور اصلاح معاشرہ ہے، اور اس کے لیے خود امام علیہ السلام نے واضح طور پر جناب محمد بن حنفیہ کو جو بھائی ہیں ان کو جب وصیت فرمائی ہے تو فرمایا کہ انی لم اخرج اشرم ولا باترم ولا ظالمم ولا مفسدا، انما خرجت لطلب اصلاح فی امت جدی، کہ میں جو قیام کر رہا ہوں یہاں سے مدینے سے جو نکل رہا ہوں میرے نکلنے کا مقصد فقط اور فقط کیا ہے، اپنے امت نانا کی امت کی اصلاح، بس یہی مقصد، اور کوئی مقصد نہیں. تو خود امام علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس ہدف کو بیان کر دیا. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصد جو ہے وہ بھی اصلاح تھا. اور اب آتے ہیں کہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے جب حکومت تشکیل دیں گے کیا ان کا بھی مقصد جو ہے وہ اصلاح ہے. تو قرآن کی سورہ انبیاء میں آیت ہے کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، کہ ہم نے زبور میں یہ بات لکھ دی ہے کہ ذکر کے بعد کہ زمین جو ہے اس کے وارث کون لوگ ہوں گے، میرے صالح لوگ ہوں گے. تو صالح لوگ جب وارث بنیں گے تو ظاہر سی بات ہے انہوں نے اصلاح ہی کرنی ہے. البتہ جو ہے باقاعدہ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اس صالحون کی تفسیر میں فرماتے ہیں اس سے مراد اصحاب حضرت مہدی علیہ الصلوۃ والسلام ہے. تو جب ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ اصحاب ہیں اور ان کا مقصد کیا ہے، صالح ہیں، تو صالح اصلاح ہی کریں گے. اور اصلاح میں یقیناً جیسے ہم نے پہلے بیان کیا ہے اس معاشرے میں اخلاقی جو ہے وہ اقدار ختم ہو چکے ہوں گے، اخلاقی بگاڑ ہوگا، اجتماعی بگاڑ ہوگا، فردی ہوگا، سیاسی ہوگا، اقتصادی، فرہنگی، یہ سارے بگاڑ ہوں گے، ظلم ہوگا اس معاشرے میں. تو اس ساری چیزوں کی امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے اصحاب جو ہیں اصلاح فرمائیں گے. اب یہ ہدف جو ہے یہ مشترک ہو جاتا ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے قیام میں بھی اور امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی قیام میں بھی. اور اس کے بعد جو ہے طریقہ کار کیا ہے اس اصلاح کرنے کا، تو اس میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہے وہ بیان کیا. آپ دیکھیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جہاں پہ فرمایا وہ جو وصیت ہے اس میں ذکر کیا ہے کہ وہ ارید و امر بالمعروف و انہا عن المنکر، کہ میں جو ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چاہتا ہوں. تو امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ بھی ان کے بارے میں یہ جو قرآن کی آیت ہے کہ الذین ام مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ و آتوا الزکاۃ و امروا بالمعروف و نہوا عن المنکر، کہ وہ لوگ اگر ہم ان لوگوں کو قدرت دے دیں زمین میں، اقتدار دیں، تو یہ کیا کرتے ہیں، اقامہ صلات کرتے ہیں، اقامہ نماز کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں. تو یہاں پہ بھی امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ آیت آئی ہے. تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے اصحاب کے متعلق یہ آیت ہے. تو یہ آیت بھی واضح طور پر کہہ رہی ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا جو ہے یہ ایک ہدف اور یہ ایک طریقہ کار ہے اصلاح امت اور اصلاح معاشرہ کرنے کا. تو یہ دونوں میں پایا جاتا ہے، ایک مشترک ہدف ہے جو قیام امام حسین علیہ السلام میں بھی ہے اور قیام امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام.
بہت شکریہ آغا صاحب، چونکہ وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا، انشاءاللہ پھر ایک موضوع اور کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ عاشورہ اور مہدویت تا تشیع کے لیے ایک حیاتی عنصر ہیں، نہ تشیع عاشورہ چھوڑ سکتا ہے نہ مہدویت ہاتھ سے جانے دے سکتا ہے، یہ دونوں تشیع کی جان ہیں۔ اور اسی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ عاشورہ اور مہدویت کے اندر کتنے مشترکات پائے جاتے ہیں، یعنی یہ جو ایک تعبیر ملتی ہے رہبر معظم سے، انہوں نے آ کر بیان کیا کہ آئمہ علیہ السلام 250 سالہ انسان کی مانند ہیں، تو یہ چیز جو ہم نے ابھی گفتگو کی ہے یہ اس کی ایک واضح دلیل ہے کہ یہ جو انتخاب ہے اس عنوان کا امام آئمہ علیہ السلام کی زندگی کے اوپر، یہ بہترین اور دقیق عنوان ہے۔ تو اسی عنوان کے تحت اور اسی سوچ کے تحت، اسی نقطہ نگاہ کے ساتھ اگر ہم سیرت آئمہ کا مطالعہ کریں تو ہمیں نہ صرف عاشورہ اور مہدویت کے درمیان مشترکات نظر آئیں گے بلکہ ہر امام کا ایک ہی ہدف جو ہے وہ دکھائی دیتا نظر آئے گا، کہ انشاءاللہ اس دید کے ساتھ اگر مطالعات کیے جائیں تو انسان کی بصیرت میں اضافہ ہوگا، علم میں اضافہ ہوگا، اور پھر اس کے مطابق جو ہے وہ زندگی گزارنے میں آسانی ہوگی۔ دوبارہ ملتے ہیں اگلے سیگمنٹ میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
پدیده 40 یک پدیده غیر قابل توصیفی است، اصلا بی نظیر است، یک رزمایش عظیم و شگفتی ساز است این حرکت فوق‌العاده، و همطور که مکرر در این روزها گفته شد در دنیا دیگه نظیری نداره. غربی ها هم نمی توانند درک کنند این حرکت رو، یعنی چه؟ چطور میشه؟ لذا شما می بینید دستگاه های تبلیغاتیشون اولا چند سال که سکوت می کنند، توطئه سکوت، کمترین حرکتی رو در هر جای دنیا اینا منعکس میکنن، این حرکت عظیم مردمی رو چند سال اینها اصلا اسمشو نیاوردن، اشارهی بهش نکردن، تصویری ازش منتشر نکردن. امسال هم که یه مقداری پرداختن، تحلیل کردن، تحلیل های خصمانه، تحلیل های غلط که از نظر مؤمنان به این راه تحلیل‌های بلاهت آمیزی است. امثال این رادیوی انگلیس و امثال اینها تحلیل خصمانه کردند، این نشون دهنده این است که این فوران، این سرچشمه فیاض به شدت اونها رو دستپاچه کرده، نمیتونن تحلیلش کنن. گاهی گفتن این رو دست‌های دولتی به راه انداختن. کدوم دولتی میتوانه 10 میلیون، 15 میلیون انسان رو، مرد، زن، پیر، جوان، قشرهای مختلف، راه بیاندازه 80 کیلومتر حداقل پیاده اینها رو بکشونه از یک شهر به یک شهر دیگه؟ کدام دولتی میتونه این کار رو؟ حالا اگر فرض کنیم به فرض محال دولت جمهوری اسلامی و دولت عراق هم توانستن این کار رو بکنن، خودش یه معجزه دولتی است. خب شما هم بکنید اگه میتونید، اگر بلدید شما هم این کار رو بندازید. نه، جز عشق، جز ایمان، جز جوشندگی خون شهیدان والا مقام، هیچ عاملی قادر نیست این حرکت رو انجام بده. کار بزرگی انجام گرفته است، روز به روز هم بهتر، قویتر، پخته‌تر و جا افتاده‌تر میشه، هر سالی از سال قبل بهتر میشه، انشاءالله بعد از این هم ادامه خواهد داشت. و غربی‌ها هم مجبورن تماشا کنن و نتوانن تحلیل کنن، نتوانن بفهمن، و ضربه این حرکت رو هم خواهند خورد.
اینجا مرکز مقاومت است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ نے نور الہ ٹی وی کو جوائن کیا، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم دوسرے سیگمنٹ کے اندر بعض تحلیلی گفتگویں کرتے ہیں جو کہ واقعہ عاشورہ کے ساتھ، نہضت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مربوط ہوتی ہیں. آج ایک اور اہم موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ واقعہ عاشورہ کے بعد کیا اثرات رونما ہوئے اس دور کے اندر، اور یہ سلسلہ جو ہے کہاں تک چلا یا ابھی تک باقی ہے یا نہیں ہے. اس موضوع کو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، اور اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے جناب مولانا سید محسن نقوی صاحب کو اور جناب مولانا جمشید علی صاحب کو، کہ خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ تشریف لے کر آئے. اکثر پروگرام کا آغاز آپ سے کرتے ہیں. ہم جب مطالعہ کرتے ہیں تاریخ کا، تو واقعہ عاشورہ کے بعد بہت سارے اثرات رونما ہوئے. ان میں سے ایک جو چیز ہمیں ملتی ہے، چاہے وہ تاریخ کی کتابوں میں ہو یا حدیث کی کتابوں میں ہو، وہ یہ ہے کہ خود تکوینی طور پر بھی کچھ اثرات تھے، یعنی اس کائنات کے اندر کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے کہ جو تکوین کے ساتھ مربوط ہوتے ہیں. میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر مختصر گفتگو فرمائیے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی طیبین الطاہرین. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. جی بالکل، واقعہ عاشورہ کے بعد بہت سارے اثرات معاشرے پر مرتب ہوئے اور ابھی تک ماشاءاللہ مرتب ہو رہے ہیں، کہ جس کی مختلف تقسیمیں کی جا سکتی ہیں. جو آپ نے تقسیم کی، اچھی تقسیم کی ہے، کہ سب سے پہلے اگر ہم تکوینی اثرات کو دیکھیں تو تاریخ و احادیث کی کتابوں میں بہت ساری ایسی چیزیں نقل ہوئی ہیں کہ واقعہ عاشورہ کے بعد، خود واقعہ عاشورہ کے دن یعنی یوم عاشورہ اور اس کے بعد، ہمارے لیے کتب نے نقل کی ہیں کہ بہت ساری چیزیں جو ان سے پہلے دیکھنے میں نہیں ملیں اس دن دیکھنے میں ملی ہیں. اور یہ طبیعی سی بات ہے کہ ہر وہ عظیم واقعہ اور حادثہ جو تاریخ میں پیش آتا ہے، اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں معاشرے پر، کہ جن میں سے ایک واقعہ عاشورہ ہے. جو کتب نے نقل کیا ہے، بہت زیادہ تواتر کے ساتھ نقل ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ عاشورہ کے دن سورج گرہن ہوا، اور راویوں نے نقل کیا ہے کہ اس دن اتنا سورج سخت تھا سورج گرہن، کہ رؤیت ستارگان کی نقل ہوئی ہے کہ اس وقت دن کے وقت ستارے نظر آنا شروع ہو گئے، اتنا اندھیرا ہو گیا تھا. یہ کامل الزیارات نے نقل کیا ہے کہ اتنا اندھیرا ہو گیا کہ ستارے نظر آنا شروع ہو گئے تھے. بعض نے یہ نقل کیا ہے کہ اسی عاشور کے دن سخت آندھی چلی، سرخ رنگ کی آندھی چلی، بعض نے کہا، بعض نے کہا کہ سیاہ رنگ کی آندھی چلی، کہ یہ بھی اسی عاشورہ کے دن چلی اور لوگوں نے دیکھا. اور حتیٰ کہ بعض مورخین نے یہاں تک نقل کیا ہے کہ لوگ یہ گمان کرنے لگے ہیں کہ شاید قیامت آنے والی ہے، اس طرح سخت تھی اندھیری، اور وہ جو آسمان کا رنگ تھا وہ اس طرح سخت طور پر تبدیل ہو گیا تھا کہ قیامت کا گمان ہونے لگا. شام عاشورہ کے بارے میں پھر لکھا ہے کہ چاند گرہن بھی ہوا ہے، لیکن اگر ہم یہاں پر چاند گرہن اور سورج گرہن کی بات کریں، تو شاید ہمارے ناظرین کے ذہن میں یہ بات ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب فرزند ان کے حضرت ابراہیم وفات پئی تھی، تو اس وقت بھی سورج گرہن ہوا تھا، اور پھر مدینہ کے اندر یہ شائع ہو گیا تھا کہ یہ سورج گرہن جو ہے نا، وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کے غم میں یہ ہوا ہے. تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر مشہور ہے کہ خطبہ دیا، اور خطبہ دینے کے بعد یہ بیان فرمایا کہ سورج اور چاند جو ہے نا اللہ کی آیات میں سے دو آیتیں ہیں، اور کسی شخص کے ساتھ غم اور خوشی کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہے. تو آیا یہ عاشورہ کے دن سورج گرہن اور چاند گرہن کو امام حسین علیہ السلام کے قتل اور ان کی مظلومیت کے ساتھ ربط دینا، آیا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت کے ساتھ سازگار ہے؟ تو اس میں ہمارے علماء یہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہاں پر نفی کی تھی، وہ ایک عام شخص کی نفی تھی، کہ ایک عام شخص اگر اس دنیا میں چلا جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، تو اس کا سورج اور چاند سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن اگر ایک ایسا شخص جو صاحب العصر و زمان ہے، جو وقت کا امام ہے، اس کو اس مظلومیت کے ساتھ شہید کر دیا جاتا ہے کہ جو کربلا میں پیش آیا، تو پورا عالم چونکہ وقت کے امام کے تابع ہوتا ہے اور اس کی ولایت محور گھوم رہا ہوتا ہے، تو سب چیزوں پر اثر ہوتا ہے، حیوانات پر اثر ہوتا ہے، حتیٰ کہ عناصر طبعی ریت کے ذرات پر بھی اثر ہوتا ہے، کہ اگر وقت کے امام پر کوئی تھوڑی سی مصیبت آ جائے.
تو چونکہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام وقت کے امام تھے اور صاحب العصر و زمان تھے, تو ان کے غم میں سورج گرہن بھی ہو سکتا ہے اور ہوا, اور چاند گرہن بھی ہو سکتا ہے کہ ہوا, اور پھر یہ جو روایات نقل ہوئی ہیں سرخ آندھی کی, انہیں کو اگر آپ تھوڑا سا ان کا ادامہ پڑھیں تو یہ بھی نقل ہوا ہے کہ آسمان سے سرخ کلر کی بارش بھی ہوئی, کہ بعض نے اس کو خون کی بارش سے تعبیر کیا ہے, بعض نے اس کو سرخ رنگ کے پانی کی بارش سے تعبیر کیا ہے. خود آسمان کا یہ بارش برسانا اور آسمان پر سرخ کلر کی آندھی کا چلنا, یہ بات دلالت کرتی ہے کہ واقع عاشورہ کا تکوینیات پر اثر ہوا ہے. دوسری چیز جس کو واقع عاشورہ کے بعد نقل کیا گیا ہے تکویناً جس کا اثر ہوا ہے, وہ جناب ام معبد کے درخت سے خون کا نکلنا ہے. جناب ام معبد مکہ سے مدینہ کے درمیان ایک صحرا میں رہتی تھیں, ایک خاتون تھی, بوڑھی خاتون, ان کے گھر کے سامنے ایک چھوٹا سا درخت لگا ہوا تھا اور ایک گوسفند ان کے پاس تھی. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر آ رہے تھے تو ان کے اس خیمہ کے نزدیک قیام فرمایا اور وضو کا جو پانی تھا وہ اس درخت میں گیا اور دست مبارک اس گوسفند پر بھی پھیرا اور وہ بھی ماشاءاللہ ٹھیک بابرکت بن گئی تھی. لیکن اس درخت کے جو آثار تاریخ میں نقل ہوئے ہیں کہ اس وضو کے پانی کے بعد اس کا میوہ بھی بہت خوشبودار ہو گیا اور اس کے پتے اتنے صحب برکت بن گئے کہ اگر کوئی مریض ہوتا تھا تو اس کے پتے کو کھا لیتا تھا, یا کوئی جانور اگر کھا لیتا تھا تو وہ ساری برکات اس کے اندر منتقل ہو جاتی تھیں, کہ جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دس مبارک سے نقل ہوئی ہیں. یہی وہ درخت تھا کہ 30 سال تک یہ بالکل ٹھیک رہا, لیکن 30 سال بعد یہ اچانک مرجھانا شروع ہو گیا. معلوم ہوا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے ہیں, تو ان کے غم میں یہ درخت مرجھا رہا ہے. 61 ہجری میں یہی درخت خشک ہو گیا تھا, اسی خشک درخت سے خون ٹپکنے لگا اور اس اہالی منطقہ جو وہاں لوگ رہتے تھے انہوں نے دیکھا, کیونکہ یہ درخت وہاں پر بہت شہرت حاصل کر چکا تھا اور اسے مبارکہ کے نام سے بلایا جاتا تھا, یعنی مبارک درخت ہے. تو صاف ظاہر ہے جب ایسا کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو سارے لوگ توجہ کرتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا ہے. تو لوگوں نے کہا ہے کہ ہم نے جا کر دیکھا کہ اس سے اس رات شب عاشورہ کے بعد خون منتقل ہو رہا تھا, نکل رہا تھا. جناب ام سلمہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا وہ واقعہ عام طور پر ہمارے اس پڑھا بھی جاتا ہے کہ ان کے پاس جو مٹی تھی اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مٹی ان کو دی تھی, اور بعض روایت میں کہ امام حسین علیہ السلام نے اٹھا کر دی تھی معجزانہ طریقے سے, اس مٹی سے خون کا نکلنا, خوب یہ بھی اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کی کتابوں کے اندر موجود ہے, یہ تکوینی اثر تھا. لیکن ایک چیز جو جناب ام سلمہ نے اس وقت نقل فرمائی, اپنے خادم سے کہتی ہیں عاشورہ کے شام کو یا 11 محرم کے دن کو, کہ اپنے خادم سے کہتی ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ میرا نواسا شہید ہو گیا ہے. تو یہ خادم پوچھتے ہیں کہ یہ آپ کو کیسے معلوم ہوا, کیونکہ اس وقت ذرائع ابلاغ تو یہ نہیں تھے کہ کسی کو اچانک خبر مل جائے, جلدی اتنی خبر مل جائے جو آج ہمارے پاس موجود ہیں. تو جناب ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے جنوں کو روتے ہوئے اور گریہ کرتے ہوئے فقط اس وقت سنا تھا کہ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہوئی, اور ان کے بعد میں پھر آج خواب کو میں نے دیکھا ہے, خواب میں دیکھا ہے کہ جن بھی گریہ کر رہے تھے اور رو رہے تھے. تو مجھے معلوم ہوا ہے کہ میرے بیٹے پر کوئی مشکل ہے, کوئی مصیبت آن پڑی ہے, کہ جس کی وجہ سے جن گریہ کر رہے ہیں. ایک یہ چیز جس کا بہت زیادہ ذکر ہوا ہے روایات کے اندر اور تاریخ کی کتابوں کے اندر, کہ زمین اور آسمان نے گریہ کیا ہے. اب زمین و آسمان کا گریہ کرنا سابقہ امتوں میں دیکھیں تو قرآن نے فرعونیوں کے لیے نقل کیا ہے, فما بکت علیہم السماء والارض وما کانوا منظرین, کہ فرعونیوں پر نہ زمین نے گریہ کیا, نہ آسمان نے گریہ کیا, اور نہ ہی انہیں مہلت ملنے والی تھی, نہ مہلت ملی ان کو, اللہ تعالیٰ نے اس دریا میں غرق کر دیا. دیکھیں ہمارے پاس ایک بحث ہے کہ بعض وہ ادلہ جو سابقہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں نقل کی گئیں, لیکن ممکن ہے ان ادلہ کا وقوع نہ ہوا ہو لیکن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وقوع ہوا ہے. مثلا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام مد مقابل کو کیا کہتے ہیں کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے, مغرب میں غروب کرتا ہے. اگر تو اپنے آپ کو رب کہتا ہے تو اس کا عکس کر کے دیکھا, الٹ کر کے دیکھا کہ مغرب سے نکال اور مشرق میں اس کو غروب کر دے. لیکن آیا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا باقی کسی انبیاء کے دور میں خدا یہ قدرت رکھتا, یہ ثابت ہوا ہے پیغمبر اکرم کے دور میں, حضرت علیہ السلام کے دور میں ثابت ہوا ہے کہ خدا یہ قدرت رکھتا ہے کہ جب رد الشمس ہوا مغرب سے واپس آیا تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور حضرت علیہ السلام کے لیے یہ بات واضح ہو گئی, دلیل کے ساتھ واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ یہ قدرت رکھتا ہے, اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی قدرت نہیں رکھتا. اگر اس تناظر میں اس آیت کو دیکھا جائے فما بکت علیہم السماء والارض کے فرعونیوں پر زمین و آسمان نے گریہ نہیں کیا، آیا زمین و آسمان نے کسی اور پر گریہ کیا ہے؟ جی ہاں کیا ہے، حضرت امام حسین علیہ السلام پر گریہ کیا ہے. اور اس آیت کے ضمن میں جو روایات آئی ہیں، دوسری شخصیت جناب یحییٰ بن زکریہ ہیں، جناب یحییٰ بن زکریہ پر بھی زمین و آسمان نے گریہ کیا ہے. تو یہ بھی ایک تکوینی اثر تھا عاشورہ کا، فرشتوں اور پیمبران سب کا انبیاء کا گریہ کرنا. امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام جب شام میں گئے تو وہاں پر اپنا تعارف کرواتے ہوئے ایک بار یہ بھی فرمایا کہ بکت علیہ الملائکہ والانبیاء، میں اس کا بیٹا ہوں جس پر انبیاء اور ملائکہ نے گریہ کیا. اسی طرح جب مدینہ میں واپس آئے، قید آزاد ہونے کے بعد جب مدینہ میں انٹر ہونے لگے تو وہاں پر بھی خطبہ دیا، اور اس خطبہ میں یہ الفاظ ہیں کہ تم کیسے اشک نہیں بہاؤ گے، تم کیسے گریہ نہیں کرو گے، درحالاں کہ میرے بابا کی مظلومیت پر آسمان کے رہنے والے فرشتوں نے اور انبیاء نے گریہ کیا ہے، تو ان کے بعد کیا رہ جاتا ہے کہ تم کا. اس کے علاوہ بہت سارے آثار ہیں جو کہ ہم یہاں پر جو ہے نا وہ نہیں شمار کر سکتے، لیکن سب سے زیادہ جو اثر ہمارے لیے یہاں پر مشاہدہ بھی ہم کرتے ہیں وہ خاک کربلا کا ہے. خاک کربلا کے اندر جو تاثیر اس واقعے کربلا کے بعد پیدا ہوئی ہے وہ پہلے نہیں تھی. ہماری روایات کے اندر موجود ہے اس خاک پر سجدہ کرنا مستحب ہے، اس خاک کے اندر خوشبو پیدا ہوئی. روایات تاریخ کے اندر ملتا ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر بن رہی ہے، انہوں نے نہر فرات کو قبر کے جانب منہ موڑ دیا تاکہ یہ قبر جو ہے مٹی کے ساتھ برابر ہو جائے اور پتہ نہ چلے کہ کہاں قبر ہے. تو لوگوں نے دیکھا کہ ابھی پانی جو ہے نا فرات میں کم ہوتا جا رہا ہے، وہ تحقیق کرتے کرتے جب ادھر آئے تو دیکھا کہ نہر فرات کا پانی جو ہے نا ایک سائڈ پر انہوں نے توڑا ہوا ہے جا رہا ہے. تو ایک شخص جو ہے نا وہ جاتا ہے کہ اس جگہ پر جا پہنچا کہ جہاں مٹی سے خوشبو آ رہی تھی، وہ عجیب سی وہ خوشبو آ رہی تھی، وہ سونگتا ہے اور پھر اس نے وہاں پر اشعار پڑھے، اور اس اشعار میں اس نے کہا ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ جو خوشبو آ رہی ہے یہ رسول کے نواسا کے اس خون کی اثر ہے کہ جو ہمیں یہاں پر نظر آ رہا ہے.
جی بہت شکریہ آغا صاحب. اثرات تو بہت زیادہ ہیں، چونکہ واقعی دامن میں گنجائش کم ہے، اس اتنے پر اکتفا کرتے ہیں. واقعی مظلومیت جتنی زیادہ تھی، یہ جو اثرات بیان کیے جا رہے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہیں اس کے اندر. آ کے آغا صاحب ہم چلتے ہیں تھوڑا سا اجتماعی حوالے سے بات کرتے ہیں. ظاہری بات ہے امام حسین علیہ السلام نے جو قیام کیا تھا وہ چاہتے تھے معاشرے کی اصلاح کرنا، امت کو بیدار کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے مد نظر تھی. تو اجتماعی اور معاشرتی طور کے اوپر اس واقعہ عاشورہ نے کیا اثرات چھوڑے اپنے بعد، ان کے اوپر گفتگو فرمائیے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. واقعہ عاشورہ کے بعد جو چیزیں بہرحال تاریخ میں ملتی ہیں، اور جو حقائق اگر آپ تاریخ کے تناظر میں دیکھنا چاہیں، اس کے جو اجتماعی اثرات ہیں اس میں سے سب سے پہلا اثر یہ تھا کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کیونکہ نواسۂ رسول تھے اور لوگ اس حقیقت کو جانتے تھے کہ ایک برجستہ شخصیت ہے تاریخ کی، تو امام کے قتل کے بعد اور واقعہ عاشورہ کے بعد جو سب سے پہلا اثر اس قوم پر پڑا وہ یہ تھا کہ غم و غصے کی ایک لہر پورے عالم اسلام میں دوڑی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کی وجہ سے. اور کیونکہ ظاہر ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں روایات لوگوں نے سن رکھی تھیں کہ سیدہ شباب اہل الجنہ ہیں امام حسن و حسین، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی جو احادیث ہیں اس حوالے سے بھی وہ آگاہ تھے. تو لوگ یہ تو سمجھ سکتے تھے کہ مثلا شاید ان کے ذہنوں میں یہ چیز بیٹھی ہوئی تھی کہ اگر یزید امام کے خلاف آ رہا ہے تو شاید امام کو قیدی بنا لے یا نظر بند کر دے یا کسی شہر میں روک لے یا نظر بند کر لے، لیکن قتل حسین جو ہے اس کا گمان نہیں کر سکتے تھے لوگ اس زمانے میں. لہٰذا جو پہلا اثر ہے وہ یہی ہے. اسی لیے تاریخ کے تناظر میں جب ہم دیکھتے ہیں تو مثلا ابو عثمان بن عبد الرحمن جو ہیں یہ نہدی کے نام سے ہیں، جو کہ جناب سلمان فارسی کے ساتھ تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے 10 سال گزارے، صحابی رسول رہے اور کوفہ کے معروف و مشہور قاریوں میں سے تھے. انہوں نے جب خبر سنی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کی تو یہ کوفہ سے نکل گئے، یہ کہتے ہوئے کہ میں ایسی جگہ پہ نہیں رہوں گا جس جگہ پہ یا جس جگہ کے لوگوں نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا قتل کیا. تو یہ وہ غم و غصے کا اب جو سلسلہ تھا، کیونکہ یزید جو ہے دیکھیں تاریخ یہ کہتی ہے، بڑا عجیب جملہ ہے تاریخ کا یہ بھی، کہ حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ باقی سب نے بیعت کر لی. یعنی یہ عجیب جملہ ہے خود، یعنی بیعت کے لیے ظاہر ہاتھ کے اوپر ہاتھ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مشہور جملہ ہے کہ مثلی لا یبایو مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. آپ دیکھیں کہ یزید کے ہاتھ میں پورے امت مسلمہ کا ہاتھ ہے، یزید کو ان ہاتھوں کی پرواہ نہیں ہے، وہ نظر انداز کر رہا ہے. یعنی کتنے بے قیمت اور بے وقعت ہیں وہ ہاتھ جنہوں نے یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، اور اس کی نگاہ ایک ہی ہاتھ پہ ہے. تو گویا طاغوت کی جس چیز کے اوپر، جس شخص کے اوپر نگاہ ہو حقیقت اور حق پہ، وہی ہوتا ہے. تو یہ جو اصحاب یا تابعین، مطلب توابع میں اگر ہم دیکھیں تو خالد بن معدان ہیں، توابع میں سے ہیں. خود شام میں ہیں، جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا سر پہنچتا ہے شام میں تو یہ گوشہ نشین ہو جاتا ہے. 40 دن کے بعد اس کو ڈھونڈتے ہیں، اور جب پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا تو کہتے ہیں کہ جب رسول پاک کا نواسا نہیں رہا تو کیا فائدہ اس مقام پہ رہنے کا. اسی طرح مشہور ایک قول ہے، زہری جو ہیں ایک عالم ہیں، فقیہ محدث اور توابع میں سے ہیں، وہ نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب حسن بصری کے پاس خبر آئی کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا قتل کیا گیا تو حسن بصری اتنا روئے کہ ان کے گال گیلے ہو گئے، اور ہم دیکھ سکتے تھے کہ ان کا جو چہرہ ہے وہ بھیگا ہوا ہے آنسوؤں سے. اور پھر حسن بصری کا ایک جملہ نقل کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ حسن بصری نے پھر اس وقت یہ جملہ کہا کہ وائے ہو اس امت پہ کہ جس نے اپنے رسول کی بیٹی کے بیٹے کا قتل کیا. اور یقین مان لو کہ جب حسین ابن علی کا سر اپنے جسد کو پہنچے گا، کیونکہ ظاہر ہے جب قتل کرتے تھے تو سر جدا کرتے تھے، کہتے ہیں کہ جب یہ سر اپنے جسد کو پہنچے گا تو اس وقت رسول اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اس امت سے بدلہ لیں گے، اس امت کو، یہ جو ذلیل امت ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ اس عمل سے، خود قیام عاشورہ سے، وہ جو بیداری کا سلسلہ تھا امام جو اجاگر کرنا چاہتے تھے، یعنی کیا، یعنی وہ جو نعرہ امام کا ہم کہتے ہیں کہ حیات من الذلہ، یعنی وہ جو ذلت، اور وہ ذلت کا اقرار جو ہے یہ عاشورہ کے بعد ہوا، یہ پہلا اثر ہے کہ لوگوں نے خود کہا. یعنی حسن بصری کہتا ہے کہ یہ امت ذلیل ہو گئی ہے، ذلیل و خوار ہو گئی ہے، اور اس ذلت کا بدلہ رسول خدا لیں گے جب یہ سر اپنے جسد کو جا کے ملے گا. اس کے علاوہ بہت سارے اقوال اور ملتے ہیں. خود بنو امیہ میں مثلا معاویہ ابن یزید جو ہے، وہ جب برسر اقتدار آتا ہے وہ کہتا ہے کہ ولایت اور حکومت کا حق آل رسول کو ہے، ہمارا کوئی حق نہیں، اور خود گوشہ نشین ہو کے بیٹھ جاتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، جس کے بعد عبد الملک بن مروان جو ہے وہ آ کر جو ہے وہ تخت کو سنبھالتا ہے. یا یزید کی جو خود بیوی ہے، اس کے جو الفاظ ہیں اس حوالے سے، جناب ام سلمہ کے جو الفاظ ہیں، جس طرح قبلہ نے اشارہ بھی کیا جناب ام سلمہ کے بارے میں. تو یہ جو غم غصہ کی جو لہر تھی، حتیٰ وہ جو نہیں جانتا تھا اہل بیت کو، وہ بھی جاننا شروع ہو گیا. مثلا آپ دیکھیں کہ جو دوسرا اثر ہوا، اگر ہم اثرات میں کہیں کہ پہلا اثر یہ ہے کہ غم و غصہ، دوسرا اثر یہ ہے کہ بنو امیہ ذلیل و خوار ہوئی بشد، یعنی بہت پورے طریقے سے جو ہے ذلیل و خوار ہوئی، ایک یہ. اور دوسرا وہ جو ان کا دینی پروپیگنڈا، جو اپنا بنو امیہ کا دین پیش کیا تھا دین محمدی کے مقابلے میں، وہ بھی تضعیف ہوا. وہ اس حد تک تضعیف ہوا کہ واقع عاشورہ کے بعد یزید نے ابن زیاد کو خط لکھا اور کہا کہ زبیر کے خلاف جو ہے وہ، جس طرح سے تم نے کربلا میں امام حسین کو قتل کیا ہے، اسی طرح زبیر کے خلاف جو ہے وہ قیام کرو، جاؤ جنگ کرو اور مکہ کو جو ہے وہ اپنے اس حکومت کے اندر لے آؤ. تو زبیر، یہ ابن زیاد کے الفاظ ہیں، کہتا ہے کہ میں ایک گناہ دو بار نہیں دہرا سکتا. یعنی اس کا اثر یہ ہے کہ بھائی کہ زبیر جو ہے وہ عبداللہ بن زبیر حق پہ نہیں ہے، لیکن اس کو پتہ ہے کہ جو مجھے حکم دے رہا ہے وہ ناحق ہے، اور یہ جو بھی حکم دے گا وہ ناحق ہے، وہ بھلے کسی اور.
اور یہ احساس اس کا عاشورہ کے بعد ہوا،
عاشورہ کے بعد ہوا. یعنی خود امام حسین وہ جگہ، یعنی جلا دیتی ہے اور جگہ دیتی ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، تو اس کا مصداق ہے. اس کے علاوہ اگر اثرات میں دیکھیں تو ایک اثر یہ ہے کہ جامع اسلامی کا بیدار ہونا واقعاً، یعنی صلح امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے جو شبہات لوگوں کے ذہن میں آ گئے، یا اس صلح کو صحیح طریقے سے کیونکہ سمجھ نہ سکے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ ایک تو دیکھیں تاریخی پہلو میں شام ایک ایسی جگہ تھی جہاں پہ بنو امیہ نے شروع سے حکومت کی، اور جس طرح سے ابو سفیان نے اپنے بیٹوں کو وہاں پہ لگوایا اور خلفاء سے بات کر کے ان کو وہاں پہ ولی اور گورنر بنا کے بھیجا، اور جس طرح سے انہوں نے جو دین اور جو جعلی روایتیں انہوں نے وہاں پہ نقل کی تھیں لوگوں کے لیے، اور اس میں سے بہرحال ایک روایت یہ بھی ہے کہ اگر تمہارے اوپر کوئی سلطان جائر ہو، جابر ہو، تو وہ جو بھی کرے وہ ٹھیک ہے، اگر تم نے اس کے خلاف آواز بھی بلند کی تو تم ناحق ہو. یعنی اس قسم کی جھوٹی روایتیں, اور جو ہمارے ہاں جو کتب میں مشکلات آج کل ہمیں جو پیش آتی ہیں, یعنی احادیث کی جب ہم کتابیں اٹھاتے ہیں تو اس میں جو جعلی روایتیں ہیں زیادہ تر بنی امیہ کی گھڑی ہوئی ہیں. یہ بیداری کا سلسلہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے بعد شروع ہوا. مثلا آپ یہ دیکھیں کہ حالت یہ تھی کہ شام کے اندر دربار شام میں جب جناب زینب علیہ سلام اللہ علیہ خطبہ دیتی ہیں تو وہاں پہ صحابی رسول جو کہ نابینا ہے کہتے ہیں کہ مجھے علی کی آواز آ گئی ہے, اور خود ایک اس دربار کے اندر لوگوں کا کھڑے ہو جانا, یا حبشیوں کا جو جناب فضا کا جو للکارنا حبش کے لوگوں کو کہ تمہیں غیرت نہیں ہے, تمہاری میں شہزادی اور فلاں اور اس طرح, اور ان کا قیام کرنا وہاں پہ, یہ جو بیداری ہے اسلام کی نسبت کہ جس کو بنو امیہ نے اور معاویہ نے صلح امام حسن کے بعد جو ہے بہت زیادہ اس کے اوپر لوگوں کے اوپر دباؤ ڈالا تاکہ لوگ جو ہیں وہ انہی کو برحق سمجھے, اور لوگ واقعا خاموش ہو گئے تھے. یعنی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کوئی بھی کھڑا نہیں ہوا. آپ دیکھ لیں کہ اصحاب کی اولاد تھی, تابعین تھے, سب موجود تھے, صحابی بھی موجود تھے, کوئی بھی کچھ نہیں کہہ رہا تھا. اس کا مطلب ہے کہ وہ بیداری اسلامی نہیں تھی. اس بیداری کو دوبارہ اجاگر کیا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خون سے. تو یہ کچھ خلاصتاً جو ہے وہ اثرات جو ہے وہ
نہیں, یہ بہت یعنی اثرات بہت اہم ہیں یہ. یعنی بعض اوقات جو تاریخ کا مطالعہ نہیں کرتے وہ بعض اوقات سوال بھی اٹھاتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے اگر قیام کیا تو کہ وہ معاشرے میں کیا تبدیلی آئی تھی. تو اگر اس قسم کے اثرات کو جو بیان کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے قیام نے اپنے اسی قیام ہی کے ابتدا سے اثرات جو ہیں وہ دکھانا شروع کر دیے تھے.
جی, ایک جملہ جو ہے وہ قابل غور ہوگا. بہرحال ہمارے مومنین جو ہے وہ بعض اوقات یہ جو فلمیں وغیرہ بنتے ہیں جس طرح مختار نامہ یا کوئی, اس میں مختلف کردار دیکھتے ہیں, اور بعض نام ان کے آپ کہہ لیں کہ اب آشنا ہیں ان سے. مصعب کا نام انہوں نے سنا ہوگا, مصعب بن زبیر, زبیر کا ایک بیٹا تھا. اب آپ دیکھیں کہ یہ امام حسین کے قیام کے حق میں نہیں تھا, نہ امام حسین کے ساتھ تھے, کیونکہ انہوں نے اپنی حکومت بنائی ہوئی تھی. لیکن تاریخ کہتی ہے کہ جب اس کا آخری نمبر تھا کہ جس میں یہ مارا گیا, آخری نمبر میں جب وہ آخری مرحلے میں پہنچ گیا تو خود کو, تو وہاں پہ امام حسین کی شان میں اشعار پڑتا ہے کہ شہادت تو ہے ہی جو ہے نا, وہ حسین ابن علی نے ہمارے لیے راستہ کھولا, اور اس طرح سے آگے بیان کرتے گویا امام حسین جو ہے وہ ایک آپ کے لے کے نمونہ بن گئے.
بہت شکریہ آغا صاحب. آغا صاحب نے ابھی تھوڑا اشارہ کیا کہ واقعہ عاشورا کے بعد جو ایک اہم اثر سامنے آیا وہ تھا بیداری, امت میں بیداری آتی ہے. تو میں چاہوں گا کہ اس بیداری کے حوالے سے کیا مزید جو اقدامات ہوئے امت کے اندر, اس کو مختصر طور پہ بیان کریں.
جی بالکل, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح سید بیان فرما رہے تھے, امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے قیام سے پہلے معاشرہ بالکل خواب غفلت میں چلا گیا تھا. اب دیکھیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد حکومت حق پہ نہیں رہی ہے. جو حق کے ولی تھے, حق کے امر تھے, ان کو جدا سائڈ پہ رکھ دیا گیا, اور وہاں سے یہ انحراف شروع ہوا تا بنی امیہ اور امام حسین علیہ السلام کے دور. اس پوری تاریخ میں دیکھیں کس نے قیام کیا, فقط جناب حجر بن عدی نے کوفہ کے اندر ایک تھوڑا سا قیام کیا تھا کہ بالآخر ان کو بھی ظلم و ستم کے ساتھ شہید کر دیا گیا اور کامیاب نہیں ہو سکا. اور امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو کیا گیا بصیرت کے بے بصیرتی کی وجہ سے, تو وہ بھی آپ کے سامنے ہے. بالکل لوگ اصلاً اسلام کے لیے اسلام کو بھول چکے تھے, اسلام کی اقدار تبدیل ہو رہی تھیں. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو قربانی دی, اس قربانی کے ذریعے وہ سویا ہوا معاشرہ ایک بار پھر جاگا. اور جتنے بھی قیام تاریخ میں آپ دیکھ رہے ہیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے قیام کے بعد آئے ہیں, حتیٰ کہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد نے جو قیام کیے ہیں وہ امام حسین علیہ السلام کے قیام کے بعد آئے ہیں. زبیریوں نے جو قیام کیے وہ بھی عاشورہ کے بعد قیام آیا ہے. انہی قیام جو کربلا کے جو نزدیک قیام ہوئے ہیں, ان میں سے ایک قیام ہے توابین کا قیام. یہ جو کوفہ کے اندر وہ جو نیک لوگ اپنے آپ کو نیک کہتے تھے اور اپنے آپ کو شیعہ کا جو ہے نا وہ سربراہ سمجھتے تھے, پانچ لوگ تھے کوفہ کے اندر, سلمان بن سورد خزائی کے جو توابین کا پھر سردار بنا, مسیب بن نجبہ فزاری, عبداللہ ازدی, عبداللہ تمیمی اور رفاع بجلی. یہ پانچ لوگ کوفہ کے اندر سرکردہ لوگ تھے شیعہ کے. ان یہ انہی لوگوں میں سے تھے جنہوں نے لیٹر لکھے تھے, خط لکھے تھے امام حسین علیہ السلام کو, اور بعد میں پھر جو ہے نا ڈر گئے یا جو کچھ وجہ بنی مدد کو نہیں گئے. جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہو گئے, جس طرح غصید فرما رہے تھے, یہ گمان نہیں کرتے تھے کہ اس حد تک کام چلا جائے گا اور شہید ہو جائیں گے. یہ فقط وہی نظر بندی اور ان کی توقع رکھے ہوئے تھے. اب ان کا وجدان جاگا, ان کے ضمیر کو امام حسین علیہ السلام کے خون نے بیدار کیا. اب اس بیداری کے بعد یہ جمع ہوئے اور اکٹھے ہونے کا کہ ہم نے کون سا بڑا گناہ کیا ہے کہ فرزند رسول کو فرزند زہرا کو دعوت دی ہے، اپنے علاقے میں بلایا ہے اور ہمارے نزدیک تھے، ہمیں مدد کے لیے بلایا، نہ ہم نے خون سے مدد کی نہ پیسے سے، کوئی مدد بھی نہیں کی اور ان کو بلا کر دشمن کے ہاتھ میں دے دیا۔ اب ان کا جب وجدان جاگا تو انہوں نے جمع ہوئے اور کہا کہ اب اس گناہ کی ہمیں توبہ کرنی چاہیے۔ اب دیکھیں ان کے اس قیام کا، پھر انہوں نے ایک غلطی کی یہاں پر کہ اس قیام کا ہدف انہوں نے فقط شہادت بنا لیا کہ ہم نے ان کے دشمنوں اور قاتلوں کو مارنا ہے اور خود مر جانا ہے، حاضر والسلام۔ اب یہاں پر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے اس اہداف کو سمجھ لیتے، مقاصد کو سمجھ لیتے کہ ٹھیک ہے امام حسین علیہ السلام وہ نہیں کر پائے معاشرے کے اس زمانے کے حالات کی وجہ سے، آپ اسی کو ادامہ دیں، لیکن انہوں نے کہا نہیں، ہم نے فقط خون بہانا ہے اپنا اور شہادت پانا ہے اور جنت میں جانا ہے۔ انہوں نے ایک تحریک شروع کی اور یہ کوفہ سے، اب پھر دوسری جو غلطی انہوں نے کی کہ کوفہ کے اندر جتنے تھے ان کو کچھ نہیں کہنا، کیونکہ اصلی عامل وہ یزید ہے اور شام والے بیٹھے ہیں، ہم پہلے ادھر سے جائیں گے، ان کے خلاف لڑیں گے اور پھر ادھر آئیں گے۔ پھر اس طرح کے طریقے سے وہ زیادہ ان کو موقع مل گیا اور انہوں نے عبیداللہ بن زیاد کو بلا لیا اور اس کی سربراہی میں فوج تشکیل دی اور ان کو ساتھ جنگ جو بھی۔ اب انہوں نے یہ بھی کیونکہ یہ شرمندہ تھے، توبہ کرنا چاہتے تھے، امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کوئی مکاتبہ نہیں کیا، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ ہم ان کے والد کو بلا کر یہ دھوکہ دے چکے ہیں، اب امام سجاد علیہ السلام ہمارے پر کیسے اعتماد کریں گے۔ تو سب سے پہلا، چونکہ یہ کربلا کے زمانن بھی قریب تھے اور مکانن بھی قریب تھے، سب سے زیادہ اثر انہی لوگوں پر ہوا، ان کے اندر غم و غصہ ہوا، اس غم و غصہ کی وجہ سے یہ اس تحریک میں تبدیل ہوئے۔ اب جب ان کا قیام شروع ہو رہا تھا، ادھر سے جناب مختار بھی قیام کے چکروں میں تھے، قیام شروع کر رہے تھے، تو یہ جناب مختار کے بارے میں معلوم، تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کربلا میں آئے تو یہ جیل میں تھا، زندان میں تھا۔ جب یہ عبداللہ بن عمر کی سفارش پر باہر آیا تو پھر اس نے دیکھا کہ ادھر سے توابین قیام کی سوچ رہے ہیں، یہ بھی قیام کرنا چاہتا تھا لیکن یہ توابین کے ساتھ نہیں ملا، کیوں؟ کیونکہ اس کے نزدیک توابین کے جو قیام کے اہداف تھے وہ اہداف نہیں تھے جو قیام یہ مختار چاہتا تھا۔ پھر اس نے جب دیکھا کہ توابین کے اس کو قیام کو شکست ہو گئی، پھر اس نے خود، اب لوگوں کے اندر غصہ زیادہ آ گیا تھا، ایک امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا اور پھر یہ توابین کا قتل عام ہوا تھا اور پھر دوسرے بھی واقعات یزید کی حکومت پیش آ چکے تھے، غم و غصہ بہت زیادہ ہو چکا تھا لوگوں میں۔ اب جناب مختار نے جو قیام شروع کیا، اس کے قیام کو بہت طاقت ملی اور کافی حد تک کامیاب بھی ہوا۔ ایک خوبی جو مختار کے قیام میں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ مختار جس سیاسی حالات میں گزار رہا تھا، بہت سخت حالات تھے، بیک وقت دو حکومتوں سے اس نے ٹکر لی ہوئی تھی، ایک زبیریوں سے، دوسرا بنی امیہ سے۔ اب دو طرف سے اس کو خطرہ ہے، لیکن اس نے جو نعرہ لگایا تھا، شعار دیا تھا نا کہ میں ان سے انتقام لوں گا، اس نے چن چن کر انتقام لیا، اور اسی وجہ سے جب ہم روایات میں پڑھتے ہیں کہ کسی کا سر بھیجا جاتا ہے مدینہ میں، امام سجاد علیہ السلام یا محمد بن حنفیہ، وہ جب سر دیکھتے ہیں تو سجدہ شکر بھی کرتے ہیں اور مختار کے لیے دعا بھی دیتے ہیں، اور وہی امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہی تھی کہ جو مختار کو جو ہے نا وہ شیعوں کے اندر محبوب بنا گئی اور مقبول ہو گئے۔ اب مختار نے یہ جو کام کیا قیام کے اندر کہ اس ساری اپنی حکومت کے خطرات کے باوجود ان کی طرف توجہ کم کی اور قاتلان امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور اس یزید کی، عبیداللہ کی فوج کے خلاف جو انتقام والی تحریک چلائی، اس کی وجہ سے بہت کامیاب ہوئے۔ اب یہ جتنی تحریکیں چل رہی ہیں، سبب کیا ہے؟ پیچھے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا خون ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں جناب، جتنے تاریخ کے اندر، حتیٰ کہ آج تک آپ کہہ سکتے ہیں، حتیٰ کہ ہندو لوگ قیام کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارا رول ماڈل کیا ہے؟ امام حسین علیہ السلام۔
بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ دیکھیں جناب زید کا قیام اسی دور میں ہو رہا ہے، شہید فخ کا جو ہے وہ قیام اسی دور میں ہو رہا ہے، ایک بیداری کی جو لہر تھی وہ
میرے خیال میں گاندھی یہ جملے کہے بھی تھے۔
جی جی ایسا ہی ہے، امام حسین علیہ السلام کو وہ اپنا آئیڈیل تصور کرتے ہیں آ کے۔ اصب وقت کے دامن گنجائش کم ہے، میں چاہوں گا کہ ایک یزید کی حکومت کے اندر عاشورہ کے بعد ایک واقعہ مدینہ میں رونما ہوا کہ جو جس کی بربریت اور ظلم جو ہے ابھی تک تاریخ کے اندر موجود ہے، میں چاہوں گا کہ اس کو بیان کیجیے، وہ ہوا کیا تھا؟
واقعہ کربلا کے بعد تقریباً 63 ہجری میں یزید نے دراصل جو حاکم مدینہ تھا اس کو مدینہ میں موجود جو افراد تھے، کیونکہ دیکھیں جو اثرات ہم بیان کر رہے تھے کہ ایک تو غم و غصہ لوگوں کے بیچ میں تھا اور بنو امیہ کی نفرت جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں پھیلنا شروع ہو گئی، کیونکہ مدینہ دیکھیں ایسی جگہ تھی جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار ہے اور امام حسین کا گھر بھی وہیں پہ، امام حسین وہیں سے آئے ہیں، تو ایک غم و غصے کی لہر وہاں پہ بھی دوڑی اور لوگوں کو جو ہے وہ غصہ آنا شروع ہوا اصحاب کو اور اصحاب کے جو تابعین تھے ان سب کو. یزید نے اپنے گورنر سے کہا کہ ایک وفد جو ہے وہ بناؤ یہاں پر مدینہ میں تاکہ وہ میرے پاس آئے اور میں ان کو خوش کروں. کیونکہ اسی اثنا میں جب یزید کا یہ عمل دیکھا گیا تو ادھر سے کیونکہ مکہ میں جو ہے عبداللہ بن زبیر کی حکومت تھی تو مدینے والوں نے جو ہے وہ کہا کہ ہم عبداللہ بن زبیر کی جو ہے حکومت کے اندر آئیں گے یا اس کے ساتھ ہم بیعت کریں گے, یزید کے بیعت سے ہم خارج ہو جائیں گے. اب مدینہ کیونکہ دیکھیں مدینہ تو رسول ہے اور ایک اہمیت کا حامل ہے, بہرحال مقدس شہر ہے. تو یزید نے اپنے گورنر کو کہا کہ میرے پاس ایک وفد بھیجو. اس وفد میں اگر افراد کو دیکھا جائے تو اس میں عبداللہ بن حنزلہ تھے انصاری, اور ان کے علاوہ جو ہے وہ عبداللہ بن ابی عمر بن مغیرہ تھے, اور پھر منذر بن زبیر بن عوام. تو یہ تین لوگ اور ان کے علاوہ باقی علماء کا ایک وفد بنایا گیا جو کہ باقاعدہ شام گیا. اچھا جب شام یہ لوگ گئے تو وہاں پہ یزید نے باقاعدہ ان کی جو ہے بہت زیادہ پذیرائی کی, ٹھیک ٹھاک جو ہے وہ دیکھ بھال کی اور ہر حوالے سے پیسے بھی دیے, کسی کو 1000 دینار دیا, کسی کو اس سے زیادہ دیے, جو بعد میں آ کے انہوں نے اقرار بھی کیا کہ ہمیں اتنے اتنے جو ہیں وہ پیسے جو ہیں وہ ملے ہیں. تو یہاں پر لیکن ایک مسئلہ جو ہوا وہ یہ کہ یزید کا جو اپنا کردار تھا حلال و حرام کا دھیان نہ رکھنا, راتوں کو آواز اور غنا اور ان سب کے ساتھ اور جو طوائف کا سلسلہ تھا جو بھی سلسلہ وہ سب اپنی جگہ پہ رہنا, خواتین کا آنا دربار میں اور شراب کی محفل کا عام ہونا, اس چیز کو یہ چھپا نہیں سکا. اس طرف سے ان لوگوں کے ذہن میں امام حسین کی شہادت تھی, دوسری طرف سے عبداللہ بن زبیر کہتا تھا کہ میں جو ہے وہ حق پر ہوں, تیسری طرف سے اب یہ یزید کا اپنا جو کردار جو فسق تھا یعنی جس کے بارے میں علماء اہل سنت اور شیعہ, یعنی اس میں اب شیعہ سنی نہیں, مورخین نے لکھا ہے کہ فاسق و فاجر ترین جو ہے انسان اپنے زمانے کا تھا. ان سب کو دیکھنے کے بعد یہ جب واپس آئے تو انہوں نے اپنے لوگوں کو آ کے یہ سب باتیں بتائیں اور باقاعدہ کہا کہ مجھے مثلا اتنے پیسے دیے لیکن میں ان پیسوں کی وجہ سے اپنا دین نہیں بیچوں گا. حتیٰ یہ کہ عبداللہ بن حنزلہ جو ہے وہ شخصیت ہے جنہوں نے یزید کے خلاف قیام کرنے کا ارادہ کیا, یعنی جہاں پہ قیام توابین اور مختار اور باقی قیاموں کی بات ہوتی ہے, مدینہ میں جس شخصیت نے یزید کے خلاف قیام کرنے کا فیصلہ کیا وہ عبداللہ بن حنزلہ تھے. انہوں نے کہا کہ یہ جو پیسے مجھے اس نے اتنے 1,00,000 دینار دیے ہیں اس کو میں استعمال کروں گا یزید کے خلاف ہی, اور میں نے اسی نیت سے اسے قبول کیے ہیں کہ میں اس سے تلوار شمشیر اور لوگوں کو تیار کروں گا, فوج تیار کروں گا تاکہ ان کے اوپر حملہ کر سکوں. تو یہ ایک وہ تاریخی تناظر ہے کہ جس میں یزید جو ہے وہ اس حوالے سے نا امید ہو گیا اور یہیں سے ہی انہوں نے گورنر کو باہر نکالا یزید کے. اس کے بعد یزید نے جو ہے اپنے مسلم بن عقبہ کے ہاتھوں جو ہے یہ ایک یزید کا اصل لشکر تھا یا جرنیل تھا, اس کے ساتھ ایک پوری فوج بھیجی مدینہ کی طرف اور تاکید یہ کی کہ بنو ہاشم کو نہیں چھیڑنا, یعنی امام سجاد اور بنو ہاشم کے جتنا بھی قبیلہ ہے ان کے ساتھ کچھ نہیں کرنا. اب اس کے کچھ وجوہات تاریخ میں بیان ہوئی ہیں, ایک وجہ یہ تھی کیونکہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا قتل یہ کر چکا تھا اور خود شام کے اندر بھی حالات بگڑ چکے تھے, اب اگر دوبارہ یہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کو اگر کوئی ضرر پہنچاتا تو یہ اس کے حکومت کے لیے خطرہ تھا. تو اس پہ اس نے تاکید کی مسلم بن عقبہ کو کہ تم نے جا کر وہاں پہ ان کو نہیں کچھ کہنا, ان کے علاوہ باقی سب تمہارے لیے جائز ہے اور جا کے وہاں پہ حکومت قائم کرو ہماری. اب مسلم بن عقبہ جب آتا ہے تو اس واقعے کو جو نام دیا جاتا ہے واقعہ حرہ کے نام سے اس واقعے کو یاد کیا جاتا ہے, جو کہ تاریخ کا وہ سیاہ صفحہ ہے جو کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے بعد رقم ہوا. اور یعنی آپ یہ دیکھیں کہ انسان جب بعض اوقات خاموشی اختیار کر لیتا ہے حق کو دیکھتے ہوئے تو ظاہر ہے اس کے ضرر اس کو جو ہے وہ ملتے ہیں, اس کی قیمت اس کو بھرنی پڑتی ہے. اور مدینہ کے لوگ جنہوں نے امام حسین کا ساتھ نہیں دیا اس میں یہی ہوا کہ یزید کی فوج آئی اور مسلم بن عقبہ جب آیا تو پہلے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کو ملا اور کہا کہ آپ سے ہمارا کوئی کام نہیں ہے, آپ امن میں ہیں, ہمارا کام باقی لوگوں کے ساتھ ہے. اور 3 دن کے لیے مدینہ رسول کو شامی فوجیوں کے لیے حلال قرار دے دیا گیا, ان کی ناموس, ان کی عزت, ان کا مال,
یہ خود یزید نے کہا تھا,
یہ یزید نے کہا تھا. اور یہ مسلم بن عقبہ نے بیان نہیں اسی طرح سے اس کو اجرا کیا ہے, اور عزتیں اور ناموس اور خواتین ہر چیز یزیدی فوج کے لیے 3 دن تک کے لیے حلال رہی. اب آپ اس میں تصور کر سکتے ہیں کہ قتل کرنا ہو تو کتنا قتل ہوا ہوگا, ناموسیں کس طرح سے جو ہیں وہ لوٹی ہوں گی, برباد کی ہوں گی انہوں نے. تو یہ جو واقعہ ہے یہ تلخ ترین واقعہ ہے جس کی بنا پہ وہ جو علماء یا وہ جو لوگ اب تک یزید کے ساتھ تھے وہ بھی اس کے خلاف ہو گئے. کیونکہ جب مدینہ الرسول جہاں پہ صحابہ کی اولادیں اور صحابہ کی جو ہیں وہ جنریشنز یا تابعین ہیں ان کے ساتھ یہ جو سلوک ہوا, اور یہ وہ واقعہ تھا کہ جس کے بعد خود مسلم بن عقبہ جو ہے وہ مریض ہوتا ہے اور مر جاتا ہے, اور پھر یہی فوج جو ہے وہ مکہ جا کے کعبۃ اللہ کے اوپر حملہ کرتی ہے اور خانہ کعبہ کو جو ہے وہ مسمار کرتی ہے. تو یہ ایک تلخ واقعہ جو کہ رونما ہوا, اور اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ یزید کا کردار لوگوں کے سامنے کھل کر آ چکا تھا.
یعنی وہ جو آپ نے نقطہ بیان کیا تھا شاید یہاں پہ وہ تطبیق بھی کرتا ہے کہ قیام عاشورہ کے بعد بنو امیہ کا جو چہرہ ہے وہ ابھر کے سامنے آ گیا تھا, واقعہ عاشورہ کے اثرات میں سے تھا, اور انہوں نے پھر جب جا کے اپنی آنکھوں سے دیکھا جا کے تو مزید جو ہے ان کو محسوس ہوا کہ یہ غلط ہے, اور لہٰذا یہ قیام جو ہے وہ انہوں نے کیا. آ کر شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لے کے اس موضوع پر گفتگو کی آپ نے. ناظرین آپ نے دیکھا کہ عاشورہ کے بعد جو بیداری کی ایک لہر دوڑی تھی وہ کس طریقے سے امت کے اندر جو ہے وہ ظاہر ہوئی, مختلف قیام سامنے آتے ہیں, اور دشمن کے چہرے پر جو دینداری کا نقاب تھا وہ کس طریقے سے عاشورہ کے بعد اتر گیا, لوگ ان کے ظلم و بربریت سے آگاہ ہو گئے, لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ کتنے بے دین ہیں, اور یہ پتہ چل گیا کہ یہ ناحق ہیں, اور غم و غصے کی ایک لہر دوڑی کہ جس کا تسلسل جو ہے وہ آج تک باقی ہے. کہ انشاءاللہ اس موضوع کو ہم آگے بڑھائیں گے, دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مجلس کو بچانا ہے, منبر کو بچانا ہے, مجلس کو بچانا ہے, منبر کو بچانا ہے.
شبیر کے غم خاروں یہ فرض نبھانا ہے,
مجلس کو بچانا ہے, منبر کو بچانا ہے.
پہچان ہماری ہے یہ سارے زمانے میں, دشمن کی تمنا ہے اب اس کو مٹانے میں, کردار و عمل سے ہی اب اس کو بچانا ہے,
بچانا ہے, منبر کو بچانا ہے, مجلس کو بچانا ہے, منبر کو بچانا ہے.
زینب نے سکھایا ہے جو اس کا سلیقہ ہے, نہضت ہے آزاداری بی بی کا طریقہ ہے, دکھانا ہے
جلس کو بچانا ہے, منبر کو بچانا ہے, جلس کو بچانا ہے, منبر کو بچانا ہے.
نہ کوئی دکھاوا ہو نہ کوئی ریاکاری, ایمان و عقیدت سے مجلس کی ہو تیاری, مجلس میں اگر اپنی زہرا کو بلانا ہے,
مجلس کو بچانا ہے, منبر کو بچانا ہے, مجلس کو بچانا ہے, منبر کو بچانا ہے.
آل رسول سے ہی منسوب ہے یہ منبر, گمراہیوں کی باتیں کوئی نہ کرے آ کر, در سے قرآن و مولا جو سنانا ہے، مجلس کو بچانا ہے، منبر کو بچانا ہے، مجلس کو بچانا ہے، منبر کو بچانا ہے۔ سادہ سے کالے کپڑے، سادہ سا عزا خانہ، اپنانا فرش عزا عقیدت سے غم نے بچھانا ہے، مجلس کو بچانا ہے، منبر کو بچانا ہے، مجلس کو بچانا ہے، منبر کو بچانا ہے۔ یہ اپنی مودت ہے، نہیں حاجت مقصد ہو مجالس میں، مولا کو ملے راحت، اہلِ عزا یوں اپنی مجلس کو سجانا ہے، مجلس کو بچانا ہے، منبر کو بچانا ہے، مجلس کو بچانا ہے، عبادت ہے۔ دشمن ہے خون شہ سے، کرتا جو تجارت ہے، پیشاوروں کو اپنے منبر سے ہٹانا ہے، مجلس کو بچانا ہے، منبر کو بچانا ہے، مجلس کو بچانا ہے، شکا اظہار نہیں کرنا، زہرانا خفا ہوں بس اس بات سے گھرنا، ہم وارث عطا ہے دنیا کو بتانا ہے، مجلس کو بچانا ہے، منبر کو بچانا ہے، مجلس کو بچانا ہے، منبر کو بچانا ہے۔ گھر کے وضو سجاؤ عباس کے علم کو، قائم رکھو ہمیشہ اس عزم اور بھرم کو، عباس کے علم کو جس نے بھی اٹھانا ہے، مجلس کو بچانا ہے، منبر کو بچانا ہے، مجلس کو بچانا ہے، منبر کو بچانا ہے۔ جو دین بتاتا ہے اس راہ پہ چلنا ہے، علماء جو سکھاتے ہیں بس کام وہ کرنا ہے، عمرانیوں سے اپنی نسلوں کو بچانا ہے، مجلس کو بچانا ہے، منبر کو بچانا ہے، مجلس کو بچانا ہے، منبر کو بچانا ہے۔ فرض تجھ پہ علی دیپ یہ بتانا، مرضی ہے جس کی مانے اور جو نہیں یہ مانا، مولا کی عدالت میں خود اس نے بتانا ہے، جس کو بچانا ہے، منبر کو بچانا ہے، بچانا ہے۔